मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
बड़ा इनाम अच्छा है कि हमें आज इतना मुबारक मौका नसीब करना है। ये बड़ी मकसद और सादत का मौका है कि हमारे दुनिया जलील कदर आलिम की हजरत मुफ्ती मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बरकात और तशरीफ फरमा है। हजरत वाला का ताल्लुक की कोई जरूरत नहीं है, हम सब हजरत वाला के शख्सियत से वाकिफ है, हजरत वाला के बयान सुनते रहते हैं और आमतौर पर हमारे बयान सुने जाते थे। आज अल्लाह ताला ने बड़ा हजरत हजरत वाला के नसीबा सुनने का मौका नसीब फरमाया है और असल यही है कि आमने सामने बैठकर यही नसीबा वसीला मुंतकिल होता है। आज अल्लाह ताला ने सारे नसीब फरमाई है कि हजरत के सामने बैठकर हजरत के इनकी मकसूदा सुनेंगे। तो सब हजरत गुजारिश करता हूँ कि बहुत गौर से सुनाई करना है। आमतौर पर हम पूरा बहुत बोलने वाले को डाल देते हैं लेकिन सुनने वालों की कुछ जिम्मेदारियां होती है। नीयत सही हो और इख्लास के साथ हजरत वाला की बातों को सुने और इसी तरीके से सच्ची तलब हो, तलब साबित हो। आदमी के अंदर जब तलब साबित होती है तो अल्लाह ताला सुनने वाले के दिल पर ऐसी बातों का हिसाब फरमाते हैं जिससे पूरे मजमे को फायदा होगा। तो सब हजरत से गुजारिश करता हूँ कि अमल की नीयत से सुने, अल्लाह को राजी करने के लिए सुने और सच्ची जो बात भी कही जाए तो उसको हम अमल की नीयत से सुने। हम ये कोशिश करें कि उसमें कोई भी कीमत की बात अगर मिल जाए तो कैसे मैं अपनी जिंदगी में उसको ला सकता हूँ। कोई इख्लास की बात अगर सुन ले तो ये कोशिश करे कि हमारी जिंदगी में से कोई बुरी आदत वो छूट जाए। तो ये नीयत हमारे अंदर हो कि जो बातें कही जाए सुनी जाए तो उस पर अमल करने की कोशिश करे। मैं ज्यादा वक्त नहीं बोला और दोबारा से रफा करता हूँ कि अपने मकसूदा के आगे से हम सब मुस्तफीद करना है।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين। قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، پھر ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرا تعارف کروا رہے تھے بڑی گاڑھی اردو استعمال کر رہے تھے، پتہ نہیں ارشادات عالیہ اور ملفوظات دامت برکاتہم العالیہ۔ میں جب یہاں آیا ہوں تو مجھے بتایا کہ یہاں سب لوگ اسپینش زبان بولتے ہیں، مدرسوں میں اردو سکھائی جاتی ہے، لیکن جب مدرسے میں اردو سکھائی جائے گی تو پھر یہ عالیہ اور دامت برکاتہم عالیہ اور جو سامنے آیا کھا لیا، ایسی گاڑی اردو ہی ہوگی پھر۔ تو میں کوئی اتنا جناب عالیہ نہیں ہوں، میں تو آپ جیسا بلکہ آپ سے بھی کم تر ایک نارمل سا انسان ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ جو باتیں اللہ مجھ سے کہلوا رہا ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ تو یہ سب باتیں تکرار کی نیت سے ہیں، تکرار سمجھتے ہیں نا، سب ایک دوسرے کو مل بیٹھ کے جب تکرار ہوتی ہے تو خود بھی توفیق مل جاتی ہے بعض دفعہ۔ تو اس لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں نصیحت کرنے والا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا، دیکھیں یہاں پاناما میں تھوڑے سے مسلمان ہیں، 6-7 ہزار سننے میں آ رہے ہیں، لیکن مجھے تو مسجدوں میں لگ رہا ہے کہ اچھے خاصے مسلمان ہیں یہاں پر۔ آج اس مسجد میں ظہر پڑی تو کراچی کے 3 بندے ملے، یہاں نماز پڑھی تو ساتھ میں ایک بندہ اور مل گیا کراچی کا، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4. یہاں جو بندہ تھا میں نے اس سے پوچھا پاکستان کے ٹوٹل کتنے افراد ہوں، انہوں نے کہا 3 یا 4 ہوں گے پورے پاناما میں. میں نے کہا لو بھائی وہ چاروں سے میں مل لیا ہوں، 3 ظہر میں اور 1 کراچی کے، پورے پاکستان کے نہیں کراچی کے، اور 1 آج مل لیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی ٹوٹل مسلمان ہیں نا ٹوٹل سے میں مل لیا ہوں. اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں یہاں پہ، لیکن آپس میں ان کا لنک بہت مضبوط ہے، مسجدوں میں جمع ہو رہے ہیں، بیان سننے بڑی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں، اور کوئی فرقواریت نہیں ہے یہاں پہ، یہ بڑی اچھی بات ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ فلانے کی مسجد تو ڈمکانے کی مسجد تو پھر فلانے کی. تو کیسے فرقواریت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں؟ کیونکہ دیکھو مسلمانوں کا نا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ فرقواریت. جو قدیم اسلام ہے وہ صحیح ہے، جو قرآن و سنت کے نام سے جدید چیز لائے گا وہ غلط ہے. یہ اصول بنا لو زندگی بھر کے لیے. قرآن و سنت کی تشریح آج جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہوگی یا 1400 سال سے جو چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے بھائی؟ اب ہم جس ملک میں بھی گئے ہیں جہاں پر نئے اسکالر نہیں پہنچے وہاں پرانا اسلام چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پرانے اسکالر نے آ کے پرانا اسلام زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہاں فرقواریت بھی نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے وہاں پہ، سب لوگ ایک ہی دین پر ہیں، ایک ہی مسلک پر ہیں. جیسے میانمار ہے نا برما، میں 2015 یا 2014 میں گیا تھا وہاں، 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے. کیوں؟ نئے اسکالر پہنچے نہیں ہیں وہاں پہ، صحیح ہے، پرانا والا اسلام چل رہا ہے وہاں پہ. جو جب میانمار میں، برما میں، ہندوستان میں اسلام آیا نا، جو والا آیا تو ایز اٹ از وہی ہے. چائنا میں آپ جاؤ، آپ کو پرانے پرانے مسلمان جب اسلام گیا تھا چائنا میں وہ ملیں گے، تو ان میں کوئی فرقہ نہیں ملے گا آپ کو. یہاں پر بھی پرانے پرانے گجراتی آئے ہیں جن کے زمانے کی ٹرینیں اور انجن بند ہو گئے، اتنے پرانے گجراتی، سمجھ رہے ہیں، ان کے بچے زبانیں بھول گئے ہیں، اسپینش بول رہے ہیں. میجورٹی تو مجھے پرانے مسلمانوں کی ملی ہے یہاں پہ، تو چونکہ سارے پرانے ان میں کوئی فرقہ بولو نہیں. چائنا میں آپ چلے جاؤ، ازبکستان بھی میں گیا ہوں، بخارا گیا ہوں، سمرقند گیا ہوں، ترمیز گیا ہوں، امام ترمیزی کے شہر، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے یہ جو اس طرف ریاستیں ہیں مجھے یاد بھی نہیں ابھی. وہاں سارے پرانے پرانے مسلمان، کیونکہ وہ ابھی روس سے آزاد ہوئے ہیں نا، تو نئے اسکالر ابھی پہنچے نہیں ہیں. تو مسئلہ پرانوں کا نہیں ہے، مسئلہ کن اسکالر کا ہے؟ نئے نئے اسکالر کا. یہ سب آپ کو پرانوں سے بدگمان کریں گے، نیا اسلام پیش کریں گے، لیبل لگائیں گے قرآن اور سنت. کھوپڑی، استغفر اللہ، آپ تو بڑے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی کہنے لگا تھا، کھوپڑی شریف نہیں کہنا چاہیے، ہے بھائی؟ تو خدا کے لیے یہ جو گلشن بنا ہوا ہے، آپ اس کو کسی نئے اسکالر جو نئی چیز مارکیٹ میں لائے نا قرآن و سنت کا لیبل لگا کے، اس کو اپنی سوسائٹی میں گھسنے مت دو. بہت فتنہ پھیلائے گا وہ یہاں آ کے، توڑ دے گا تم لوگوں کو. غیر مسلم جب مسلمان ہوگا تو کھوپڑی گھومتی رہے گی، یہ والا اسلام، وہ والا اسلام، یہ والا. جاپان میں دیکھ لو نا، جاپان میں پرانے مسلمانوں میں فرقے نہیں ہیں. اب نئے اسکالر گئے نئی نئی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے، یونیورسٹیوں میں ہو کیا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مدرسے میں یونیورسٹی میں بہت فرق ہے. مدرسے میں اور یونیورسٹی میں کیا ہے فرق ہے؟ علم ایک جیسا ہے، ماحول زمین آسمان کا فرق ہے. یونیورسٹیوں میں اکثر، 100% نہیں کہہ رہا، اکثر تربیت نہیں ہوتی مذہبی اسکالرز کی، علم ہوتا ہے صرف، تربیت نہیں ہوتی، اختلاف کے آداب نہیں پتا ہوتے ان کو، ظرف بڑا نہیں ہوتا، جن چیزوں جن مسائل میں امت فائلیں لپیٹ کے بند کر چکی ہے اور صدیوں سے امت کے علماء صلحاء فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان اختلافی مسائل کو کیسے نمٹانا ہے، وہ آ کے دوبارہ انہی مسائل کو چھیڑتے تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی اصل میں قرآن اور حدیث سمجھا کس نے ہے، انہوں نے سمجھا ہے. وہ اگر کہہ دیں گے نا کہ صدیوں سے جو فہم چلی آ رہی ہے اسی کو فالو کرو، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے ہماری ویلیو سوسائٹی میں کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. ہمیشہ نیا منجن بکتا ہے مارکیٹ میں. دیکھو میں یہاں ڈینٹونک لے کے آتا، بکتا ڈینٹونک کا نام سنا، یہ لقمانی منجن آتا تھا نا، جس کو لگاتے تھے داغ کالے ہو جاتے تھے سفید ہونے کے بجائے. بھائی ایک منجن ہوتا تھا کوئلے کی طرح کا، لقمانی منجن کہتے تھے، پرانے زمانے میں آتا تھا. میں اگر پاکستان سے وہ پرانا منجن لے کر آتا، لقمانی منجن یا ڈینٹونک، بکتا نہیں بکتا؟ آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے باپ دادے استعمال. میں کوئی نئی چیز لاتا کہ یہ ایسا منجن ہے کہ دانتوں پہ لگاؤ گے تو ایسے جیسے تیزاب سے دھو لیا اپنے دانتوں، اتنے چمک جائیں گے. وہ بکتا مارکیٹ میں. ہم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جس دین کے خلافتیں قائم ہوئی ہیں، بنو عباس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، پھر خلافت عثمانیہ، پھر ہندوستان میں جو بادشاہت رہی ہے، جو عدالتوں میں چلا ہے اسلام، سمجھ رہے ہو؟ صدیوں سے جس کو مسلمان فالو کرتے آ رہے ہیں، جن کو ائمہ مجتہدین کا دین کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، پوری دنیا نے ان کو فالو کیا ہے، انہی کے شاگرد پیدا ہوئے، جو پوری دنیا میں جنہوں نے فتوے دیے، اسلامی قانون کی بنیادیں وضع کی، انہوں نے اصول فقہ کی کتابیں لکھی کہ قرآن و حدیث سے مسائل کیسے نکالے جائیں گے، اور امت کو جمع کر لیا، ایک لگام دے دی کہ بھائی اب اس سے باہر جانے کی اجازت بولو نہیں. جو اس دین کی دعوت دیتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں فرقہ پرست، مسلک پرست. اب میں امریکہ آیا نا تو نیچے کچھ جو میرے مخالفین تھے انہوں نے کہا لو ہم سمجھ رہے تھے اسلام کی بات کرے گا، یہ تو اپنے فرقے کی بات کر رہا ہے. اور کسی نے لکھا میں اب یہاں سے بیان سننا چھوڑ رہا ہوں. یعنی میں نیا فرقہ لانچ کرتا جو صدیوں سے ہٹ کر ہو، جو ائمہ مجتہدین سے ہٹ کر ہو، اس کو لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے. یہ دماغ خراب نہیں ہو گیا لوگوں کا؟ کیا خیال ہے؟ کھوپڑی یعنی کیا، کون سے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں، کون سے جراثیم ہیں جو پیدا کر دیے ہیں؟ جو شخص بھی لوگوں کو الجھن میں ڈال رہا ہے، نیا دین لے کر آ رہا ہے جو نہ کسی مجتہد کا قول نہیں ہوگا، اس کو قرآن و سنت کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور جو تمہیں اسی دین کی طرف لے کر آ رہا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس دین کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دقیہ نوسی، اندھی تقلید، فرقہ پرستی. حیرت کی بات ہے. ایک مثال سے دیکھے پھر آگے چلتا ہوں. اصل میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن کیونکہ مجھے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے نا، برما میں بھی گیا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسجدوں کے نام نہیں ہے کسی کے، کوئی یہ فلانی دمکانی مسجد، فلانی مسجد. تو میں نے ان کو بھی بولا کوئی نیا آئے نا جو کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کرے، اس کو بول تو اپنا قرآن حدیث اپنے پاس رکھ، پتلی گلی سے نکل یہاں سے. میں نے گند کرے گا یہاں، اور یہ آئے گا پاکستان سے ہی، انڈیا سے آئے گا یا پاکستان سے آئے گا؟ کوئی بھی الٹا سیدھا آئے نا اس طریقے سے. دیکھو فروعی مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے نا تو ائمہ مجتہدین اور علماء کا طریقہ کیا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جس ملک میں جو فقہ رائج ہوتا ہے نا وہ اس فقہ کے خلاف ممبر پہ مسائل کبھی نہیں بتاتے، ہمیشہ سے امت نے اس کا التزام کیا ہے. ابھی ایک عرب عالم کا ایک اسپیچ تھی، تقریر تھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم کس فقہ کو فالو کریں، انہوں نے کہا جس ملک میں جو فقہ رائج ہے اس کے خلاف مت جاؤ، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا امت میں. اب میں ملیشیا میں جاؤں اور ان کو میں بولوں کہ آہستہ آمین، وہ سارے زور سے آمین کہتے ہیں، شافعی ہیں، میں آہستہ آمین آہستہ آمین کے تقریریں شروع کر دوں، دلائل شروع کر دوں کہ قرآن میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ نے کہا کہ آہستہ دعا مانگا کرو، اور دعا بھی آمین بھی دعا ہے، لہذا وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ ہونی چاہیے. اور نبی نے جو زور سے ایک دفعہ آمین کہی ہے وہ تو تعلیم کے لیے کہی ہے. یہ دلائل جو بھی دلائل میں دینا شروع کر دوں کیا ہوگا؟ اس سے الجھن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہاں کے لوگ اپنے علماء سے بدگمان ہوں گے، کچھ میرے خلاف ہوں گے، کچھ اپنے علماء کے خلاف، پھر آمین پہ مناظرے، ٹھڈے۔ تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا کہ ملیشیا میں جا کے زور سے آمین یا آہستہ آمین پہ میں دلائل دینا شروع کر دوں؟ لوگ کہیں گے ہم نے آپ کو سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بلایا تھا، آپ کیا عذاب بنا کے چلے گئے ہمارے لیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح کوئی پاکستان میں آئے جہاں میجورٹی رف الدین کے بغیر نماز پڑھ رہی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے رف الدین پہ تقریریں شروع کر دے، تو وہی کام کر رہا ہے جو ملیشیا میں زور سے آمین والا کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے فروئی مسائل میں امت کو الجھانا یہ اس صدی کی بدعت ہے، یہ کام صدیوں تک امت نے کبھی بھی نہیں کیا۔ اور ان نئے نئے اسکالرز میں ایک بڑی مصیبت ہے، آپ لوگ تو اس لیے میرا بیان غور سے نہیں سن رہے ہوگے، ابھی آپ یہ بھگتے نہیں ہو، جب بھگتو گے تو آپ کی کھوپڑی میں آئے گا کہ یار یہ مفتی صاحب صحیح کہہ کے گئے تھے، کس مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، ذہن صحیح نکل گیا؟ نہیں نہیں وہ تو آیت میں بھی پڑھتا ہوں، پہلے یہ ذرا مکمل کر لوں نا، تھوڑا سا میں تو چلا جاؤں گا نا، دوبارہ پتہ نہیں پناما آنا ہوگا کہ نہیں آنا۔ نہیں نہیں ابھی ایک مثال آئی تھی ذہن میں، مثال ہی نکل گئی۔ تو یہ جو اجتہاد ہے نا امت کا، اجتہادی مسائل میں ہاں کسی ایک جانب بھی یقینی رائے سے بات کرنا اس میں کہ میں ٹھیک ہوں سامنے والا بالکل غلط ہے، جو اتنے کانفیڈینٹلی بات کر رہا ہو اختلافی مسائل میں، سمجھ لو یہ 100% غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ 100% غلط ہے، کیونکہ اگر اس میں اتنی یقینی رائے ہوتی تو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کا ان مسائل میں اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف ہونا اس کی علامت ہے، وہ نہیں حل کر سکے تو کدھر سے بیٹھ کے حل کرے گا آج کا اسکالر۔ تو اب ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی کہ نبی کی نماز کا وہ طریقہ کا انہ کا تراہو، جیسے تم نبی کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے ایسے نماز کا طریقہ۔ علماء نے رد کیا ہے کہ آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں جو نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں بالکل ایسے جیسے تم نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ بھائی سب نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اتفاقی ہیں ان میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کچھ چیزیں کیا ہیں اختلافی۔ اس میں اتنا بڑا دعویٰ کہ میں جو طریقہ بتا رہا ہوں بالکل 100% وہ ہے جو نبی کا ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ آپ بولو یوں کہہ سکتے ہو کہ بھائی میرے خیال میں یہ نماز نبی کے نماز کے زیادہ طریقہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ خیال ظاہر کر سکتے ہو۔ اختلافی اور اجتہادی مسائل میں ظن غالب ہو سکتا ہے، 100% یقین نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے وہ ایک چھوٹی سی بات سنا کے میں آگے چلتا ہوں۔ پھر ایک صاحب نے پشاور میں نا کہا کہ اب ہمارا مسلک تیزی سے پشاور میں بھی پھیل رہا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا، اب کیا پھیل رہا ہے بھائی؟ تو وہ کیا آیا تھا جو 1200 سال سے ہم گھاس کھا رہے تھے کیا ہے بھائی؟ تو میں نے برما والوں کو کہا کہ اب کوئی آ کے کہنا یوں نہیں کرو، یوں کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، یہ غلط کر رہے ہو، تو بولو بھائی ہم لوگ اسلام ہمارا ابھی نیا نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ بعض لوگ باطل فرقوں کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ پھر تو وہاں بھی لوگ غلط ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی، اہل سنت والجماعت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کوئی بھی نئی چیز مارکیٹ میں آئے آپ نے بولنا ہے بھائی ہم علماء کو فالو کرتے ہیں، مستند علماء کو، اور چاروں فقہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ برحق۔ ایک کو فالو کریں گے اور باقی کو برحق سمجھیں، بس اس سے ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ دو چیزوں میں آپ نے حساس رہنا ہے، دو چیزوں میں کسی کی نہیں سننی۔ ایک عقیدہ توحید پرست ہونا چاہیے، اور اپنے اعمال میں بدعت کو نہیں گھسنے دینا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بدعت نہیں آنی چاہیے کہ بھئی میرے باپ دادے چونکہ یہ بدعت کرتے آ رہے ہیں تو میں بھی، نہ بدعت کسی فقہ میں نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ نہ امام حنیفہ نے بدعتوں کا کہا، نہ امام شافعی نے کہا، نہ امام مالک نے کہا، نہ امام احمد نے کہا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ہم بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے مسلک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے مسلک میں بھی بدعت ہے، بھائی مسلک کو چھوڑ دو، آپ بدعت کسی صورت میں جائز بولو نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ بدعتیں کیا ہے؟ یہ جو چل رہی ہیں ابھی میں کیا بولوں، پی جے ہیں، 40ویں ہیں، اور فلانے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں جو عبادت کے نام پہ۔ ہمیں اللہ نے دو عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید نہیں ہے بھائی۔ اب اگر منانا شروع کرو گے تو پھر بریکیں فیل ہو جائیں گی، بریکیں فیل ہو جائیں گی، پھر وہ بھی مناؤ، پھر فلانے کا۔ عید عید میلاد النبی تو نبی کا ڈیٹ آف برتھ منا رہے ہو، تاریخ پیدائش منا رہے ہو، سالگرہ منا رہے ہو، تو سالگرہ تو خود انگریز کی ایک رسم ہے، آپ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات کیا ہے ایک ہی، آپ سو دفعہ کو میں نبی کی تاریخ پیدائش نہیں منا رہا، انگریز کہے گا میں بھی تو میں اپنے دادا کی تاریخ پیدائش نہیں منا رہا، میں تو سالگرہ کر رہا ہوں، آپ اس کو سالگرہ کا نام دو یا نہ دو، آپ خربوزہ کھاؤ بولو میں آم کھا رہا ہوں، تو آپ کے آم کہنے سے وہ آم بن جائے گا، وہ خربوزہ ہی رہے گا بھائی، آپ سیب کھاؤ آپ بولو یہ ناشپاتی ہے تو بن جائے گی وہ، تو بھائی جو بھی نبی کا دن مناتے ہیں تاریخ پیدائش، تو کسی کی تاریخ پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا یہ عمل سالگرہ کہلاتا ہے، تو اس کے بارے میں تو سب علماء کے فتوے ہیں کہ اسلام میں سالگرہ کا کوئی تصور نہیں ہے، تو نبی کی بھی سالگرہ نہیں، تو عقیدہ توحید والا، عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، صرف یا اللہ مدد، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو، پیغمبر بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، انسان بھی، بزرگ بھی، اولیاء بھی، سب کے سب کس کے محتاج، اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے پرواہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، توحید کو سمجھیں اچھی طریقے سے، کیونکہ ہمارے ہاں کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں مرتے دم تک توحید سمجھ میں ہی نہیں آئی ہوتی کہ توحید کا مطلب کیا ہے، اس لیے پھر کوئی بھی آپ کو مشرک بنا کے چلا جاتا ہے، آپ شرک کرنے لگتے ہو، سمجھتے یہ ہو کہ میں توحید پرست ہوں، سمجھتے ہو، اب اس امت میں جو شرک ہے، دیکھو ہر امت میں الگ اسٹائل میں شرک ہوا ہے، اس امت میں شرک کیسے ہے، مشرکین مکہ میں شرک کیسے تھا، بتوں کی عبادت کرنا، عیسائیوں میں شرک کیسے آیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ شرک ہے نا، ہاں یا نہ تو کرے نا بھائی، قبر عیسائیوں میں ایک بالغ سے بھی زیادہ اونچی نہیں ہوتی، عیسائی قبر پرست نہیں ہوتی، ان کے قبرستان ہم نے دیکھے عیسائیوں کے، امریکہ میں بھی، ہانگ کانگ میں بھی، ساری دنیا میں ایسی صاف ستھری قبریں ہوتی ہیں، کوئی مزار پرست نہیں ہوتے، کوئی مزاروں پہ قوالیاں نہیں ہوتی ان کے، پھر بھی اللہ کیا کہتے ہیں، مشرک ہیں، کیوں، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو ہر قوم میں شرک الگ طریقے سے ہوتا ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے کہا تم شرک کر رہے ہو، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اب اس امت میں جو شرک آیا ہے نا وہ یہ شرک نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا ہم بتوں کی عبادت کریں گے، نہ نہ نہ، اس امت میں بڑا خطرناک قسم کا شرک آیا ہے، وہ شرک کیا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، دیکھو توحید کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی ذات اور اپنی صفات میں یکتا ماننا، اس جیسا کوئی بھی نہیں، اور اللہ کی دو صفتیں ایسی ہیں جو کسی بھی معبود کے لیے، معبود ہونے کے لیے ضروری ہے، دیکھو جب بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کا علم اگر ناقص ہوگا، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے، کچھ علمی خشکی باتیں شروع کر دی میں نے، یہ توحید کو کھوپڑی میں بٹھا لو اچھی طریقے سے، ورنہ ایسا نہ کوئی بھی آئے اور مشرک بنا کے چلا جائے، تو آپ لوگ تھوڑے ہو ابھی کنٹرول میں ہو، آ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، تھوڑے ہو ابھی کنٹرول میں آ سکتے، بڑھ گئے اور پھر ایک دفعہ یہ چیزیں سوسائٹی میں پھیل گئیں تو یہ کورونا کی طرح پھیلتی ہیں، پھر تو میں ویکسین لگا کے جا رہا ہوں ابھی سے، تاکہ یہ شرک کا اور بدعت کا کرونا اور فرقواریت کا کرونا آئی نہیں آپ میں، تین چیزوں کے کرونے سے بچنا ہے اپنے وائرس سے، شرک سے، بدعت سے، اور فرقواریت کے کرونے سے، یہ تینوں کرونا، اور یہ مذہبی لوگ ہی کر کے جاتے ہیں، یہ کوئی عیسائی یا یہودی یہ کام نہیں کریں گے آ کے، وہ تو اپنے عبادت گاہوں میں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مسلمان کو خطرہ غیر مسلم سے نہیں ہے، ابھی دیکھو میرا امریکہ میں بیان تھا، ایک دو جگہ بیان رکوایا میرا، کسی عیسائی یا یہودی نے نہیں رکوایا، پتا چلا کو پیچھے مسلم اسکالر ہے، اس نے رکوایا اور میرے پرانے کلپ نکالے، یہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ لطیفہ سنا رہا ہے، ایسے کر کے نا، لیکن اللہ کی قدرت، ان کے پھر جتنے مسجد کے نمازی تھے وہ دوسری مسجد میں پہنچ گئے سارے کے سارے، تو خطرہ جو ہے نا مسلمان کو کس سے ہے، مسلمان سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مولوی کا شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہ مولوی بن کے اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو فلاں کتاب کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب کے ایسے لکھا ہوا ہے, وہ بھی مولوی ہوتا ہے. وہ ایک چٹکلا میں سناتا ہوں نا, ایک بدعتی مولوی تھا, اس نے تقریر کی, بدعمل بدعتی تو نہیں کہنا چاہیے, بدعمل مولانا تھا. انہوں نے تقریر کی, چوری حرام چوری حرام, ہر جگہ چوری پہ تقریریں, بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. اب ایک دن گھر میں کیا ہوا, گوشت کھانے کا شوق تھا ان کو, گوشت کھائیں گے, مرغی تھی نہیں, دال تھی. تو بیگم سے انہوں نے کہا میں تو مرغی کھاؤں گا. بیگم نے کہا بھائی مرغی تو پکی نہیں ہے, ہے نہیں گھر میں, اب پڑوسی کی چوری کر لے. بیگم نے کہا آپ نے تو اتنی دفعہ چوری کے خلاف بیان کیا ہے, آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے کھائیں گے, گوٹیاں نہیں کھائیں گے. چوری کی تو مرغی ہے نا, چوری کی تو مرغی ہے, ہم کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے لگا کے کھائیں. اس نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے, اب شیطان کیا ہے, پٹیاں پڑھا رہے کہ شوربہ کھانا نا, بوٹیاں حرام ہیں. اب بیگم نے کیا کیا, دیکھتے کو الٹا, جب سالن تیار تو چمچ سے بوٹیوں کو پیچھے کر رہی ہے تاکہ شوربہ نکلے. تو مولوی صاحب نے کہا جو خود سے آئے آنے دو, روکنے کی کوشش بھائی, وہ تو خود سے آ رہی ہے نا, ہم تھوڑی لا رہے ہیں. تو جیسے مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے, تو مسلمان کا شیطان بھی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. مسلمان کا مطلب گیٹ اپ اس کا مسلمانوں والا ہی ہوتا ہے, اس کو غیروں سے خطرہ نہیں ہوتا. تو آپ کے اندر شرک ہندوؤں سے نہیں آئے گا, عیسائیوں سے نہیں آئے گا, یہودیوں سے نہیں آئے گا, آپ کے اندر شرک مسلمانوں سے آئے گا, جو جن کا گیٹ اپ مسلمانوں والا, جو نبی کی محبت کے دعوے دار, جو اولیاء اللہ کی محبت کے دعوے دار, جن کی بڑی بڑی داڑیاں, جن کے چہرے پہ نور, جن کے ماتھے پہ سجدوں کے محراب, شرک یہاں سے آئے گا, سائنسدانوں سے نہیں آئے گا, یونیورسٹی کے پروفیسروں سے نہیں آئے گا. ہمیشہ مذہبی لوگوں نے گمراہ کیا ہے مذہبی لوگوں کو. یہودیوں میں گمراہی جو آئی تو انہی کے مذہبی اسکالر سے آئی ہے, ہدایت بھی مذہبی اسکالر سے ملتی ہے, گمراہی بھی کہاں سے ملتی ہے؟ مذہبی لوگوں سے ملتی ہے. تو اس لیے عقیدے تین چیزیں یاد رہیں گی, عقیدہ ایک نمبر ہونا چاہیے خاندانی, اس میں کمپرومائز نہیں. دوسرا بدعت کو مارکیٹ میں آنے بولو نہیں دینا. تیسری چیز فرقوں سے بچنا ہے. کیسے بچنا ہے بھائی؟ جو مذاہب مدون چلے آ رہے ہیں انہی کے مفتبی ہی قول جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہاں علماء کسی مسئلے میں اجماعی ضرورت محسوس کر کے فتوا دیں بھائی اس قول پہ فتوا, تو پھر وہ علماء زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. علماء کی جماعت ہونی چاہیے, ایسے نہیں کہ ادھر سے ایک اسکالر نکلا یہ فتوا دوسرا. جیسے طلاق کے بعد دیکھو ہوتا کیا ہے, طلاق دے کے وہاں سے وہ فتوا لے آیا, کوئی ادھر سے فتوا لے آیا, وہ بیوی وہاں سے فتوا لے آئی, وہ ہر پتھر اٹھاؤ اسکالر نکل رہا ہے, اور ہر آدمی قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اقبال نے کہا تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ گلستان باغ کو بولتے ہیں نا, باغیچے میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. ایک آدھ شاخ پہ کبھی الو بھی آئے تو انسان برداشت کر لیتا ہے. الو سمجھتے ہیں بھائی؟ باغ میں ہم جاتے ہیں تو سب شاخوں پہ تتلیاں اور طوطے خوبصورت رنگ برنگی گھوم رہے ہوتے ہیں, رنگ برنگے چڑیاں. باغیچہ گارڈن اچھا لگتا ہے, اس گارڈن کو دیکھ کے دل گارڈن ہو جاتا ہے, گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ایک آدھ کبھی ہمیں الو بھی نظر آ جاتا ہے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں, یار جہاں اتنی تتلیاں, جہاں اتنے پھول, جہاں اتنی چہچہاتی چڑیاں, تو ایک الو افورڈ کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے؟ لیکن اگر ہر شاخ پہ ہی الو بیٹھا ہوا ہو تو پھر باغ کا انجام کیا ہوگا؟ یوٹیوب پہ سرچ کرو, دنیا میں سفر کرو, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے, اور ہر شخص یہ لیبل لگا کے میں ہوں جو قرآن و سنت بتا رہا ہوں, اور قرآن کو مانو حدیث کو مانو, یہ سب تمہیں قرآن و سنت سے غافل کر رہے. میں صرف قرآن میں, تو اکیلا پیدا ہوا ہے 15ویں صدی میں, کیا اس سے پہلے لوگ گھاس کھا رہے تھے؟ خلافت عثمانیہ میں کیا نافذ تھا 400-500 سال؟ کیا تورات نافذ کی بھی تھی انہوں نے؟ بنو عباس کی خلافت میں انجیل نافذ کی تھی؟
بنو امیہ کی خلافت میں کون سا فقہ مدون ہو کے نافذ ہوا تھا؟ یہ اب کیا آ رہا ہے مارکیٹ میں؟ ہندوستان پہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، کون سا لا تھا؟ یہ سارے غلط تھے. تو گورا مسلمان ہوگا بولا گا 1400 سال سے گھاس کھا رہے تھے، تو اب کیا کرو گے تم دنیا میں آ کے؟ یہ کہتے ہیں بس صحابہ تابعین کا دور ٹھیک تھا، اس کے بعد امت گمراہ ہو گئی. نا 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 نا، امت کبھی اتنی بڑی تعداد میں گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. نہ پہلے گمراہ تھی، نہ اب گمراہ ہے. کچھ لوگ گمراہ ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں. تو یہ یاد رہیں گے نا تین چیزیں، عقیدہ، خاندانی، ختم نبوت بھی اس میں شامل ہے. ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اس میں سننا ہی نہیں بھائی کسی کی، ایسی کی تیسی اجماعی عقیدہ ہے، خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی کہے مرزا غلام احمد، وہ لوگ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبی آخری نبی نہیں ہے، ان سے بولو پھر آپ کے پاس کتنے نبی ہونے آنا ہے؟ اب یہ بتاؤ تو یہ 1400 سال میں ایک ہی کیوں آیا، اس کے بعد کون آئیں گے؟ ہر نبی نے اگلے نبی کی خوشخبری دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو اب میں توحید کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں شرک آتا کیسے ہے. آپ کہو گے جو میں نے آیت پڑھی میں اس سے ہٹ رہا ہوں، یہ آیت ہی میں داخل ہے. کیونکہ جنت کی طرف دوڑو گے تو پہلے عقیدہ تو ٹھیک ہوگا نا، صحیح ہے نا؟ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو جنت کی دوڑ میں، تو آپ کو وہ یونیفارم پہن لیا جس میں دوڑ میں شرکت کی اجازت مل گئی. قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں یہ کہ جنت کی طرف دوڑو، تو دوڑنے کے لیے آپ کوئی میدان ہو اس میں دوڑ کے مقابلے میں آپ جا رہے ہو، تو پہلے آپ کے پراپر شوز چیک کریں گے، آپ کا ٹریک سوٹ چیک کریں گے، کارڈ بارڈ چیک کریں گے، پھر آپ کو میدان میں آنے کی اجازت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا چڈی بنیان میں ننگے پاؤں پہنچ گئے اور کہ میں بھی دوڑوں گا، بولیں گے بھائی تو ہمارا سارا امیج خراب کرے گا دنیا کے سامنے. تو جنت کی دوڑ میں شرکت کے لیے جو یونیفارم پہننا ہے، جو شرط ہے، وہ توحید ہے، رسالت ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے. اگر کوئی شرک کے ساتھ آئے گا تو اس دوڑ میں، جنت کی دوڑ میں وہ شریک ہو ہی نہیں سکتا. کتنے اچھے اعمال کر لے، تہجد سے محراب بنا لے ماتھے پہ، کتنا ہی کچھ کر لے، اللہ کہتے ہیں تو جہنم میں تو جائے گا، تیری عبادت مقبول نہیں ہے. بھائی شرک کے ساتھ اگر عبادت مقبول ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام، شرک کی کوئی گنجائش ہوتی نا مشرک کی بخشش کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی اللہ مغفرت کرتا سب سے پہلے، نبی کے چچا کی مغفرت کرتا اللہ سب سے پہلے، ان کو نہیں بخشا اللہ نے کہ بھائی شرک نہیں قبول، معاف کروں گا میں. تو اب توحید کیا ہے؟ میں صرف وہ والی توحید بیان کروں گا، وہ والا شرک بیان کروں گا جو ہماری سوسائٹی میں، ٹھیک ہے نا؟ شرکی تو کس میں، ان طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں جو شرک سوسائٹی میں پھیل رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے، دو صفات کو، اور معبود کے لیے یہ دو صفات کا ہونا ضروری. دیکھو دنیا میں کون سی حکومت ایسی ہے جس کی آپ زیادہ اطاعت کرتے ہیں یا زیادہ اطاعت کی جاتی ہے؟ نمبر ایک، اس کے پاس پاور ہو، طاقت اس کی زیادہ ہو. نمبر دو، اسے قوم کا پتا ہو کہ کون قانون کو توڑ رہا ہے اور کون قانون کی رعایت کر رہا ہے. یہ دو چیزیں جس حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ حاکم بننے کے لائق ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک ملک میں ایسی گورنمنٹ ہے، اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے. آپ نے لال بتی توڑ دی تو انہوں نے ٹریفک پولیس والوں کو کہا اس بندوں کو پکڑو، ٹریفک پولیس والے نے کہا میں نہیں پکڑ رہا، میں نانی کے گھر جا رہا ہوں، مجھے وہاں بہت ضروری کام ہے. ایس ایچ او نے کہا بھائی حکومت کا آرڈر آیا کہ وہ شخص نے قتل کر دیا اس کو پکڑو، پولیس کہہ رہی ہے بھائی جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم نہیں پکڑ رہے، جاؤ. تو ایسے حاکم کی اطاعت کی جائے گی؟ بلکہ لوگ اس کو حاکم ہی نہیں مانیں گے، بولیں گے بھائی یہ موبائل ہے، یہ چلتا پھرتا ایک، بس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ حاکم نہیں ہے. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح حاکم کے پاس قدرت تو کامل ہو، پاور تو ہو، لیکن نالج ہی نہ ہو کہ پبلک کر کیا رہی ہے، نہ اسے کوئی خبر دینے والا ہو، پتہ ہی نہیں ملک میں ہو کیا رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے، کون ملک کے قانون کو فالو کر رہا ہے. تو تھوڑے دنوں میں ملک کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں. تبھی جس ملک میں خفیہ ایجنسیوں کا نظام جتنا مضبوط ہوتا ہے، وہی ملک اتنا اسٹیبل ہوتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر مل رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو نا، بتوں کی اور عیسیٰ ابن مریم کی یا جس کی بھی، ان کا نہ علم کامل ہے نہ ان کی قدرت. 100% علم کامل انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی حکومت کا نہ انسانوں کا، نہ قدرت کامل ہو سکتی ہے. حکومتیں بھی بہت جگہ آ کے عاجز آ جاتی ہیں، بھئی یہاں ہم، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اگر ہم نے اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں اریسٹ کر لیں، ایسا نہ ہو ہم اس کو گرفتار کریں، پتہ چلا کچھ محلے کا بدماش ہے، آپ اس کو پکڑنے گئے، اس نے آپ کو پکڑ لیا الٹا. تو انسان کا علم بھی ناقص اور قدرت بھی، طاقت بھی کیا ہے؟ ناقص. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معبود ہونے کے لیے، خدا ہونے کے لیے، قابل عبادت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے کو حقیقی معنوں میں حاکم مانا جائے جس کا علم بھی کامل، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہ ہو، کو سب کچھ ہر وقت بتاؤ. یا بنی ان کانا مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ انہا ان تک مثقال حبۃ. کہ اے میرے بیٹے، لقمان السلام نے کہا تھا نا کہ اگر تو رائی کے دانے کے برابر کسی پہاڑ کی، پہاڑ میں گھس کے بھی کوئی نیکی کرے گا نا ذرہ برابر، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، نیکی کر یا برائی کر. ایک مکھی بھی جب چیوٹی چل رہی ہوتی ہے نا، اس کی پاؤں کی سرسراہٹ بھی اللہ سن رہا ہوتا ہے. ایک پتا بھی درخت سے جب گرتا ہے نا، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ کہتے ہیں کروڑوں پتے درختوں کی گر رہے ہیں، ہر ہر پتے کے گرنے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ایسا کامل علم ہے اس کا، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ماضی کا بھی پتا ہے، حال کا بھی پتا ہے، اور مستقبل کا بھی پتا ہے. یہ کامل علم صرف کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ کے پاس. آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کلی علم، یہ کلی علم ہو گیا نا ہر چیز کا علم، کہ ہر چیز کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی ہے، تو آپ نے اس صفت میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا جو اللہ کا خاصہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ چاہے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، چاہے پیران پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، چاہے کسی کے بارے میں بھی عقیدہ رکھو. اب مشرک لوگ کیا کہتے ہیں آج کے، بھائی ہم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کے پاس بھی وہی علم ہے جو اللہ کے پاس ہے. اصل میں اللہ اور نبی میں فرق کرتے ہیں ہم. ہم کہتے ہیں نبی کو بھی ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو بھی ہے، لیکن اللہ کو خود سے ہے اور نبی کو اس لیے ہے کہ اللہ نے نبی کو علم دے دیا ہے، تو فرق ہو گیا. او بھائی فرق کرنا کافی نہیں ہے، نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے آپ مانو کہ نبی کا درجہ اللہ سے کم ہے، اتنا کافی نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا علم اللہ کے علم سے کم ہے. اللہ کو سب کچھ کا پتا ہے، نبی کے کو سب کچھ نہیں پتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کے علم میں نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانتے، اللہ کو بھی عالم الغیب، نبی کو بھی عالم الغیب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی صفت علم میں پیغمبر کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. چاہے عطائی کہہ کے کرو یا ذاتی کہہ کے کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دوسری چیز ہے قدرت، طاقت. میں نے بتایا تھا نا حاکم میں دو چیزیں، علم بھی ہو اور قدرت بھی ہو نا. اس کو پتا چل گیا کہ یہ مجرم ہے، تو اس کو پکڑ بھی سکتا ہو، تبھی اس حکومت کو ایک پاورفل حکومت کہا جاتا ہے. تو اللہ کی حکومت کمزور ہے یا پاورفل ہے؟ تبھی اللہ کہتا ہے مجھ سے نہیں بچ سکتے بھائی، میری قدرت کامل. کامل کا مطلب میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، میں کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہوں. ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ کر سکتے ہیں جس کے سبب اللہ نے دنیا میں پیدا کیے اور جو چیزیں سبب کے ساتھ منسلک ہیں. مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہو مفتی صاحب آپ بیان کر سکتے ہو؟ ہاں میں کر سکتا ہوں، اس کی مجھ میں طاقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیان کرنے کا ایک سبب ہے، بولنا، میرے پاس زبان ہے، ہوٹ ہے، طاقت ہے، بول سکتا ہوں. میں جب تک بول سکتا ہوں بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسباب کے تحت کام ہو رہا ہے. اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، اس کے ارادہ کن کا نام ہونا ہے. وہ ارادہ کر لے کسی چیز کے ہونے کا تو ناممکنات کو ممکن بنا دے گا. تو یہ قدرت کے بغیر کسی لاجک اور سبب کے کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھنا، یہ طاقت صرف کس کے پاس ہے؟ بولو اللہ کے پاس. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ طاقت نبی کے پاس بھی ہے, چاہے تمام چیزوں کی نہ بھی ہو, ایک چیز کی بھی ہے لیکن بغیر سبب کے, تو وہ بھی مشرک ہے. بغیر سبب کے کچھ بھی کرنا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. انسان کچھ کرنے میں سبب اور لاجک کا محتاج ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آپ جب سمندر میں ہو, چاروں طرف سے طوفان نے گھیر لیا, تو آپ پولیس کو فون کرو گے, سب سے پہلے مدد کس سے مانگو گے؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا؟ پولیس سے مدد مانگو کہ نہیں مانگو گے؟ یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے, یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے, کیونکہ آپ اسباب کے دائرے میں رہ کے مدد مانگ رہے ہو. آپ کو پتا ہے میں یہاں سے چیخوں گا, شاید میری آواز کسی بوٹ والے تک پہنچ جائے, وہ وہاں تک فون کر لے یا کال کروں گا, پھر پولیس بھی چھو منتر کر کے نہیں آ جائے گی, ہیلی کاپٹروں میں آئے گی, موبائلیں استعمال کرے گی, آنا چاہیے, آئے نہ آئے وہ اللہ ان کی مرضی, اور پھر ڈائیور آئیں گے اور وغیرہ وغیرہ ہوگا, پورے اسباب کے تحت ہوگا. تو اب آپ پولیس کو ہیلپ مدد کے لیے پکار رہے ہو, پکارتے رہو پکارتے رہو, اس سے آپ مشرک نہیں ہوں. لیکن اگر آپ نے جب یقین ہو گیا کہ اب پولیس کے لیے یہاں پہنچنا ناممکن ہے, اب میں ڈبکیاں لگا رہا ہوں, اب وہی ذات مدد کر سکتی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں, جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, آگ میں ڈال دیا پھر بھی بچا لیا, جو مجھے اس پانی کے اندر ڈوبنے سے غیبی طاقت سے نکال سکتا ہے. اب اگر آپ نے کسی پیر فقیر مرشد کو پکارا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ, آپ مشرک ہوگے. کیوں بھائی؟ سبب کے بغیر مدد کرنا, یہ صرف یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اب مشرک نے یہاں بھی ڈنڈی مار دی. جو مذہبی اسکالر ہے مشرک, وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایکچولی ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اسباب سے ہٹ کے طاقت ہے, خود سے ہے, اللہ نے دے دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نبی بھی اسباب سے ہٹ کے مدد کر سکتے ہیں, پیرانے پیر بھی کر سکتے ہیں. جب آپ سمندر میں ڈوب رہے ہو تو غیب سے مدد آئے گی اور آپ بچ جاؤ گے, اگر نبی کو پکارو فلاں کو پکارو, تو وہ نبی خود نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات دے دیے, تو وہ اللہ کے دینے سے. پھر ہم سے کہتے ہیں دیکھو کیا اللہ کو یہ حق اختیار نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے دے؟ وہ جیسے بادشاہ خود بھی سزا دے سکتا ہے, خود بھی پانی پہنچا سکتا ہے, لیکن وہ کسی کو وزیر پانی بنا دیتا ہے, تو ہم ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس جانے کے بجائے پانی کے وزیر کے پاس جاتے ہیں. ہم تو وہاں بھی نہیں جاتے کیونکہ ہمیں پتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا ہمیں. کراچی کی بات کر رہا ہوں, کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینکر ہی آئے گا تو ہم ڈائریکٹ کدھر چلے جاتے ہیں؟ میں اپنے گھر میں میرا خیال ہے 5 سال سے ٹینکر ہی ڈلوا رہا ہوں, تو پانی تو ونس اپون اے ٹائم ہم نے کبھی دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا. لیکن خیر اصول دنیا کا کیا ہے بھائی, بادشاہ کے پاس جاؤ یا بادشاہ کے وزیر کے پاس جاؤ, تو وزیر کو اختیارات کس نے دیے ہوتے ہیں؟ بادشاہ نے. اصل اختیارات تو بادشاہ کے پاس ہی ہوتے ہیں, لیکن بادشاہ کہتے ہیں چلو یار وزیر تم کرو, کون 24 گھنٹے میرے پاس آئے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی بادشاہ تو محتاج ہے نا, وہ سارے کام کر نہیں سکتا, لہذا وہ وزارتیں بانٹتا ہے. اللہ تو محتاج نہیں ہے, تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ محتاج نہیں ہے, لیکن جیسے وزیر کسی کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بادشاہ سارے کام خود نہیں کرتا کر سکتا, لیکن بعض دفعہ محبت سے بھی تو بنا دیا جاتا ہے نا, تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بزرگوں کو محبت میں ان کو پروٹوکول دینے کے لیے, ان کا مقام مرتبہ بنانے بڑھانے کے لیے اللہ نے رائٹس دے دیے کہ جیسے اولاد میں دے سکتا ہوں تم بھی دے سکتے ہو. چلو کوئی تم سے مانگ لے گا یا رسول اللہ مدد, یا رسول اللہ مجھے اولاد دے دیں, چلو اے نبی آپ بھی دے سکتے ہو, یہ میں نے آپ کو بھی اختیار دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک ہے. یہ نا مشرکین مکہ بولتے تھے کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اصل میں ان بتوں کی نہیں کر رہے, اصل میں تو بڑے بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں جن سے اللہ بڑا خوش ہوا ہے, تو اللہ نے ان بزرگوں کو اختیارات دے دیے ہیں. ان پاگلوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ پتھر کے بت کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا, اللہ نے دیے ہیں ان کو, تو ہم یہ ان کی مورتیوں کا جب پکاریں گے تو مدد اللہ ہی کرے گا, لیکن اللہ نے مدد کرنے کے لیے کس کو اختیار دے دیا ہے؟ ان بزرگوں کو, تو وہ بزرگ کر دیں گے. جیسے ہم جب پانی کی وزارت کے پاس جاتے ہیں یا کہ الیکٹرک والوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں بجلی چاہیے, تو دیتی تو گورنمنٹ ہی ہے لیکن گورنمنٹ نے بجلی دینے کے اختیارات کے الیکٹرک والوں کو دے دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی یہ ہے شرک. اللہ کہتا ہے میں نے قطعاً اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کے اختیار کسی کو بھی نہیں دی, نہ ممکن ہے. سب کچھ میرے پاس ہے, بس کسی سے خوش ہو کے ایسا کہ میں نے اولاد دینے کا اس کو اختیار, روزی بڑھانے کا اس کو اختیار دے دیا, ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں اسی شرک کی نفی ہے. یہ والا شرک تو عرب میں تھا ہی نہیں کہ خود سے کوئی خدا بنا ہوا اور خود سے سارے اختیارات آ گئے ہوں, یہ تو تھا ہی نہیں. وہ تو کہتے تھے اللہ نے اختیار دیے ہیں, تبھی تو وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ. وہ نعرے لگاتے تھے کہ اے اللہ کو تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو شریک او کما قال, پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تو نے خود اپنے ساتھ شریک کر لیا. سمجھ آ رہی ہے بات کے لیے؟ تو بھائی خوب سمجھ لو, نبی کے پاس بزرگوں کے پاس نہ علم کامل اور نہ قدرت کامل اور نہ اسباب سے ہٹ کے ایک کام کرنے کی بھی قدرت ان کے پاس, اسباب سے ہٹ کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں یہ اختیار میں نے کسی کو دیا ہے ہی نہیں. اسی کی تو قرآن میں مثالیں, اللہ جب قرآن میں کتنی مثالیں دی اللہ نے کہ بھلا تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی حکومت میں ہے بھائی, حالانکہ وہ غلام تو انسان ہے, پھر بھی غلام کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ پورا اپنے مولا کا غلام ہوتا ہے, غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں غلام کو تم کچھ بھی نہیں دیتے, اگر دیتے بھی ہو تو تمہارا, اگر کوئی مولا اپنے غلام کو گفٹ بھی دے دے نا تو ملکیت مولا ہی کی ہوتی ہے, کیونکہ غلام جب مولا کا ہے تو وہ غلام کی ملکیت میں کچھ آ ہی نہیں سکتا. اب تو غلاموں کا نظام ختم ہو گیا نا, لیکن جب تک غلاموں کا نظام تھا تو غلام کی ملکیت میں کچھ آ ہی نہیں سکتا. آپ 100 دفعہ کہتے ہیں 1 کروڑ تیرے ہوئے پھر بھی وہ مولا کا ہی ہے, کیونکہ جب یہ غلام مولا کا ہے تو 1 کروڑ بھی کس کے ہیں؟ مولا کے. تو اللہ کہتے ہیں تم شریک نہیں کر سکتے, تم مکمل اختیارات دے کے بھی تمہارے پاس اختیارات رہیں گے اس کو شریک نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے, آزاد پیدا ہوا تھا. تو تمہاری غلاموں سے جو نسبت ہے, تم اپنی میری اس مخلوق سے نسبت اس مخلوق کو اس سے بھی زیادہ تم نے پروٹوکول دے دیا. تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, تو اس سے ہمیں یہ عقیدہ پتہ چلا کہ اللہ کا علم بھی کامل, اللہ نے اپنے علم میں کسی کو بھی عالم الغیب نہیں بنایا, اللہ کی قدرت بھی کامل, اللہ نے اس قدرت میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا. اور پھر بھی ایک سوال دہراتا ہوں میں, اگر پھر بھی کوئی کہتا نہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیارات دے دیے تھے, تو پھر اس سے ایک سوال پوچھا کریں, اس سے ایک سوال, اور لہذا ہم نبی کو بھی پکار سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری یہ مدد کریں, انظر حالنا واسمع قالنا. آج کل مسجدوں میں یہ دعائیں چل رہی ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, ہماری حالت کو دیکھیں ہماری باتوں کو سنیں. یہ مسجد میں اوپر آیت لکھی ہوگی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, ہے بھائی سجدہ گاہ ہیں اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, اوپر آیت لکھی بھی ہوگی. اور یہاں چل رہا ہوگا یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, تو آپ کو اس آیت کی دھجیاں مسجد کے اندر دھجیاں اڑا رہے ہو. تو اس لیے مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ بولو بھائی اللہ سے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, محتاجی میں ہم سب برابر. پیغمبروں کا مقام اس لیے بڑا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, نا ان میں تواضع زیادہ ہوتی ہے, وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے سلیکٹ کیا ہوتا ہے, سلیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ مقام کیا کم ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ نے سلیکٹ نہیں کیا نبوت کے لیے, سید الانبیاء کو سلیکٹ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, یہ بہت بڑا مقام ہے. لیکن اگر آپ نے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ آپ کا علم بھی کامل تھا اور آپ جب چاہے جو چاہے کر سکتے تھے بے شک اللہ کے اختیار سے ہی, یہ شرک ہو جائے گا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, پھر بھی اگر کوئی مشرک کہے نا نہیں بھائی دیکھو ہم نبی کو بھی پکار سکتے ہیں, تو پھر ان سے بولو کہ پھر یہ بتاؤ کن چیزوں میں ہم نبی سے دعا مانگ سکتے ہیں, کن چیزوں میں نہیں مانگ سکتے, کوئی ایک لسٹ پیش کرو آپ. اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ نے نبی کو تمام چیزوں کے اختیارات دیے ہوئے ہیں, جو چاہو اللہ سے بھی پکار مانگ سکتے ہو, جو چاہو نبی سے بھی مانگ سکتے ہو, تو پھر اللہ سے کب مانگنا ہے اور نبی سے کب مانگنا ہے؟ پھر اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جب اللہ نے اپنے نبی کو بھی سارے اختیارات دے دیے تو اس لیے دی ہے نا کہ پروٹوکول دینے کے لیے, تو پھر اللہ کہے پھر انہیں سے مانگو نا. ابے بھائی دیکھو کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, دیکھو جب کوئی پانی کا وزیر بنایا جاتا ہے کسی کو, پانی نل کا کھولنے کا, وال کھولنے کا اختیار واٹر پمپ والوں کو دیا جاتا ہے, واٹر بورڈ والوں کو دیا جاتا ہے, پھر آپ صدر مملکت کے یا وزیر اعظم کے گھر چلے جاؤ تو کہے گا کمبختو میں نے جو اختیار دیا ہے نا واٹر بورڈ والوں کو وہ اس لیے دیا ان کو جا کے تنگ کرو, ٹھیک ہے نا, ان سے مانگو جا کے. کیا خیال ہے؟ وہ نلکا نہ کھولے پھر میرے پاس آنا. بجلی چلی گئی ہے تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کو تھوڑی فون کریں گے ہم, کے الیکٹرک والوں کو فون کریں گے, پنجاب والے بابڈا والوں کو فون کریں گے, پاناما والے, مجھے نہیں پتا کس کو, یہاں شاید بجلی جاتی نہیں ہے میرا خیال ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں, سارے دیے ہیں بالفرض, تو پھر اللہ کو کب پکارے, نبی کو کب پکارے؟ پھر تو اللہ سے ایاک نعبد ویاک نستعین کا تو کوئی مطلب بنتا ہے کہ اللہ تجھی کو سے مدد مانگیں گے, تیری عبادت کریں گے. تو اللہ کہے گا پھر ہم اللہ سے مانگیں گے, تو اللہ کہے گا جب میں نے نبی کو دے دی اختیارات تو اس نبی کو پروٹوکول دیا نا, تو مجھ سے تو کب مانگے اللہ کو اور کب مانگے نبی سے؟ کائنڈلی اس کی کوئی ڈیٹیل آپ پیش کر دیں. اور اگر وہ کہتے ہیں سارے اختیارات نہیں دیے, کچھ دیے, سارے نہیں دیے کچھ دیے, تو وہ کچھ کون کون سے ہیں ان کی لسٹ پیش کر دیں, یا وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کون کون سے. اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر دینے کا فائدہ؟ بھائی ایک بادشاہ کہتے ہیں میں نے اس کو وزیر بنا دیا, کس چیز کا پتہ ہی نہیں بھائی, اس کو بھی وزیر بنا دیا کس چیز کا, چھوڑا یار اس کو بھی وزیر بنا دیا. آپ کہوں گے سر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے جب پتہ ہی نہیں کہ کس کس چیز کی وزارت دی ہے اس کو, کن کون کون سے اختیارات دیے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, تھوڑا علمی خشک ٹاپک ہے نا, لیکن کیا کریں, توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو میں جلدی سے بس سمیٹتا ہوں, مثالوں سے بات کو سمجھاتا ہوں. تو بھائی یہ تو کون کون سی چیزیں, میں نے یہ سوال کیا تھا 15 سال پہلے, اس وقت تو شاید یوٹیوب بھی نہیں تھا, اور یہ سوال دہرا رہا ہوں کہ بھائی کون کون سی چیزوں کے اللہ نے اپنے حبیب کو اختیارات دیے ہوئے, کائنڈلی اس کی لسٹ پیش فرما دیں آپ. اب تک کوئی لسٹ مارکیٹ میں آئی نہیں. تو مشرک کے کہیں پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے, وہ کلبازیاں کھاتا ہے. کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو جیسے وہ شرابی آیا نا, شراب پی کے آیا تھا, جھوٹ بولا اس نے. اب بیگم بول رہے شراب پی کے تو نہیں آیا, دیکھو میں لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. بیگم نے کہا کمبخت یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے تو, یہ لیپ ٹاپ تھوڑی, جھوٹ چھپا پہلے بول دیتا شراب پی ہوئی ہے تو آگے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا. تو اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی, تمام تر علم بھی اللہ کے پاس اور تمام تر اختیارات بھی اللہ کے پاس, اسباب سے ہٹ کر کبھی بھی کسی کو نہیں پکارا جائے گا. اب دو سوالوں کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سوال اٹھائے, اچھا اللہ نے اگر اسباب سے ہٹ کے پیغمبر کو اختیار نہیں دیے ہیں, نہیں دیے, انڈین کہتے ہیں نہیں دیے, نہیں دیے ہیں, کچھ الگ سی اردو بولتے ہیں, تو اللہ نے اگر نہیں دیے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے زمین پہ بیٹھ کے کرنا اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ تو یہ کام کس نے کیا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا مطلب اللہ نے پیغمبر کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار دیا ہے. حالانکہ یہ سائنسی لحاظ سے ان لاجیکل کام ہے, جس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اسباب سے ہٹ کے کچھ چیزوں کے اختیارات بولو دیے ہوئے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھلو جا, پنجابی میں کھلو جا بولتے ہیں نا, کھڑے ہو جا, تو وہ ٹھا کر کے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو بتاؤ بھائی اسباب سے ہٹ کے اگر اختیارات اللہ نے نہیں دیے تو عیسیٰ ابن مریم مردوں کو کیسے زندہ کر رہے ہیں؟ کیا میڈیکلی مردے کو زندہ کرنا ممکن ہے؟ اگر ممکن ہو بھی گیا تو 20-25 مشینیں لگیں گی, دل کو پمپ کریں گی, بلڈ کو سرکولیٹ, قم باذن اللہ کہنے سے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, ٹھک کر کے مردہ ایسے اسٹینڈ ہو جاتا تھا, بالکل کھڑا ہو جاتا تھا مردہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے عیسیٰ ابن مریم, وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ وہابڑوں کو, ہمیں کہتے ہیں وہابڑے, کہتے ان بہابڑوں کو کیا پتا نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا, کوئی لوگ کھا رہے تھے تو وہ کوا اڑتا ہوا جا رہا تھا قبرستان پہ, اس کے منہ سے بوٹی گر گئی قبرستان میں, سب کی بخشش ہو گئی. تو نیاز کی بوٹی میں اتنی, ان بہابڑوں کو کیا پتا, صحیح ہے نا, یہ وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے بہابڑا, سپرلیٹو ڈگری. تو وہ کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہمارے نبی اولاد نہیں دے سکتے. اگر ہم نے کہہ دیا اے نبی میری کشتی پار لگا دیں, میری غربت کو دور کر دیں, میرے مسائل کو حل کر دیں, مشکل کشا ہم نے نبی کو کہہ دیا, حاجت روا نبی کو کہہ دیا, تو کون سی قیامت آ گئی؟ کیا نبی کا مقام عیسیٰ ابن مریم کا مقام زیادہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے؟ پھر وہ آگے یہ بھی دلیل لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا. تو ڈاکٹر کیسے دے دیتا ہے بھائی, وہ تو علاج کرتا ہے, وہ تو اسباب کے تحت ہے. اچھا کہتے ہیں اچھا اسباب کے تحت, تو پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس آئے اور حضرت مریم سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے پاس انما انا رسول ربک, اے مریم گھبرا مت, میں مرد نہیں ہوں, میں انسان نہیں ہوں, میں تو تیرے پاس آیا ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, لی احبا لکی غلاما زکیا, میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک بیٹا گفٹ کر دوں, ہبا کر دوں. ہبا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ گفٹ کو, تحفے میں دے دوں. حالانکہ حضرت مریم کے شوہر نہیں تھے, حضرت مریم کنواری تھی. تو لوگ کہتے ہیں بھائی جو شرک کو سوسائٹی میں پھیلا رہے ہیں کہ جب فرشتہ بغیر لاجک اور سبب کے کسی کو بیٹا اور وہ بھی نیک بیٹا گفٹ کر سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ کو اگر اولاد چاہیے تو آپ داتا دربار پہ جا کے مانگو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب جبریل دے سکتے ہیں تو ہمارے نبی کا مقام تو جبریل سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ خوب یعنی پھر وہی کھوپڑی منہ سے نکل رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے تو امریکہ والوں کو بول لیا کھوپڑی شریف, حالانکہ وہ کتنے عالی مقام ہے امریکہ. تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بارشوں پہ فرشتے مامور ہیں, تو جب فرشتے بارشیں برسا سکتے ہیں تو پھر ہم نبی سے بارش کی دعا کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تو ان سوالات کے جواب سمجھو, اس اشکال کا جواب سمجھو. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں, دو چیزیں, ایک کو معجزہ کہا جاتا ہے, ایک کو کرامت کہا جاتا ہے. معجزہ پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی اللہ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے. معجزے کا بھی معجزہ بھی الوجیکل ہوتا ہے, اس کی کوئی لاجک نہیں, جیسے چاند کے دو ٹکڑے, لاٹھی کا سانپ بننا, قم باذن اللہ کہا اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اگر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دور میں ہوتے, جس کی بیوی مر جاتی وہ حضرت عیسیٰ سے کبھی بھی نہیں کہتا قم باذن اللہ کہیں, وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا تو مر گئی وہ. اب تعزیت کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی نا, بےچاری کی بیوی مر گئی کتے نے کاٹ لیا, تعزیت کرنے آئے جیسے لوگ, بیچ میں لائن توڑ کے ایک آدمی آیا اور اس سے کہنے لگا بھائی ایک دن کے لیے وہ کتا مل جائے گا؟ اس نے تھپڑ لگایا, بولا دفاع ہو, یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا. تو خوب سمجھ لو, دو چیزیں ہوتی ہیں, ان کی حقیقت کو سمجھو. ایک ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت, دونوں سیم ہیں. یہ سب الوجیکل کام کو معجزہ کہا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت. شہید کے خون سے خوشبو آنا, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ بولو نا, سائنسدان مانے گا؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے شہیدوں کے خون کی خوشبو, اور میں نے نہیں, بی سی او لوگ اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے سونگی ہے. بہت دفعہ بزرگوں کی میت سے خوشبو, حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ جو عامل نہیں تھے, خوب سمجھ لو یہ ان کی کرامت تھی کہ جس کو بھی جو پھونک لگائی وہ ٹھیک ہو گیا, کرامت تھی ان کی. کیونکہ لوگ کہتے ہیں وہ اتنے بڑے عامل تھے تو ہم بھی عامل, عامل وامل سے بچ کے رہو میرے بھائی, عامل میں نہ اچھا ہو, عامل نہ ایک, ایک نمبر بھی دو نمبر ہوتا ہے, دو نمبر بھی دو نمبر ہوتا ہے, اور اس میں نیک بھی فضول ہوتا ہے اور اچھا. جس جگہ عامل ہوگا جن چڑیل بھوت لازمی ہوں گے وہاں پہ, یہ ذہن میں رکھنا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی جنات کے علاج والا بندہ آپ کے علاقے میں ہو اور وہاں جن پڑیل بھوت نہ ہو, یہ ذہن میں رکھنا. اور اس میں ہمارے علماء بھی بہت زیادہ مغالطے کا شکار ہے. تو خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے، ادھر تو میں نکل گیا تو پھر میں چھوڑتا نہیں ان لوگوں کو، ان کے غلط ہونے کی یہی بہت بڑی دلیل ہے. میں کتنے سالوں سے عاملوں کو چیخ رہا ہوں کہ تم مجھے کچھ کرو نا نقصان، تمہارے پاس ہزاروں جنات اور عملیات، تک بھی نہیں ہوتا ان کو مخصوص ہے ہی نہیں کچھ، سب ڈرامے بازی ہیں، مسمرزم ہے، نظر کے دھوکے ہیں. اور اس میں یہ نہ دیکھا کرو وہ عامل تو رائیونڈ کے مقیمین ہیں، وہ تو حضرت جی کے خلیفہ ہیں، وہ تو بزرگ ہیں. بھائی سب کو دیکھا ہوا ہے ہم نے، بڑی بڑی فلم تبلیغ میں کیا دو نمبر روز نہیں ڈال سکتے. اچھا عامل میں یاد رکھو سارے دو نمبر نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھو، کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، کھوپڑی سب کی آؤٹ ہوتی ہے. نیک ہوتے ہیں تو ان کو جن نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ سامنے جن ہوتا نہیں ہے، کیونکہ عملیات کر کر کے نا، عملیات کا سب سے پہلا اثر انسان کے دماغ پہ پڑتا ہے. یہ جو عملیات کرتے ہیں نا عمل سیکھنے کے لیے، یوں چلے ولے، تو اس سے کھوپڑی اوپر کی خراب ہو جاتی ہے، تو جس سے ان کو لگتا ہے کہ جن ہے، اس سے چڑیل ہے، تو واقعی ان کو لگ رہا ہوتا ہے حالانکہ ہوتا نہیں ہے. تو اس نے تو عملیات کر کے اپنا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے شراب پی کے بندہ کو لگتا ہے کہ سب الٹے ہیں، تو جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا وہ پھر سب کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے. میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا، پائلٹوں سے بھی بڑی دوستی ہو جاتی ہے بعض دفعہ نا، تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا جہازوں میں حادثے کس وجہ سے، انہوں نے کہا بہت دفعہ شراب کی وجہ سے بھی حادثے ہوئے ہیں، تو لمٹ سے زیادہ پی لی، وہ ٹریس نہیں ہو سکا. تو کہتے ہیں پھر وہ پائلٹ جو ہے نا پی کے الٹا ہو جاتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں سیدھا ہوں، تو جہاز کو سیدھا کرنے کے چکر میں الٹا کر دیتا ہے. پتہ نہیں صحیح بول رہے غلط بول رہے، پی کے وہ کیا ہو گیا، الٹا ہو گیا، وہ سمجھا کہ میں سیدھا ہوں، باقی سب کیا ہیں الٹے ہیں، تو اس نے سیدھا کرنے کے چکر میں سب کو شراب کو دماغ خراب کر دیتی. تو ایسے ہی عملیات بھی انسان کی کھوپڑی کو آؤٹ کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی گھر میں اوٹ پٹانگ مسئلہ ہو، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ. جو بھی نفسیاتی ہوتے ہیں نا، یعنی نفسیاتی ڈاکٹر تو نفسیاتی نہیں ہوتے، یعنی جو نفسیاتی مریضوں کا علاج کرنے والے، یہ میڈیسن سے بہت جلدی چیزیں کور ہو جاتی ہیں، عملیات کے چکر میں گئے بڑا غرق. اور اگر جن ہے بھی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، یا اپنی مسجد کے امام سے کروا لو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کوئی بھی نیک آدمی ہو اس سے پھونک مروا لو، بس اتنا چھپ سرکار کے پاس نہ چلے جاؤ، کہیں پھونک مروانا صحیح تو وہاں چلے، وہ پھر لمبی کہانی ہے، پھر ابھی میں اس ٹاپک چینج ہو جائے گا میرا. تو بس مسجد کا امام ہے، وہ دم کر دے کافی ہے. جن اتر جائے ٹھیک ہے، نہیں اتر جائے صبر کرو، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، سارے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیا آپ لازمی حل کرنا ہے بس آیت الکرسی سورت. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اس سے آگے نہیں بڑھے گا نا، اس کا جن اتر بھی جائے گا. تھوڑا صبر آزما کام ہے. جنات جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ مایوس، یہ بندہ نہیں علاج کر رہا، یہ برداشت کر کے بیٹھ گیا ہے، وہ اپنی فائلیں لپیٹ کے وہاں سے نکل جائے. جب دیکھتے ہیں کہ یہ اب آ رہا ہے، اب عامل کے پاس جائے گا، فلاں جگہ جائے گا، یہ پلیتا، یہ پلیتا، یہ والا وہ فلاں مقیم کے پاس جا رہا ہے، اور فلاں جن کہتے ہیں اب تھوڑے دیر کے لیے اتر جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اور تنگ کرتے ہیں، پھر اس کے ماموں پہ بھی آئیں گے، پھر چاچو پہ بھی آئیں گے، پھر یہ پورا خاندان جو تعویذ گنڈے اور عملیات میں لگا، اس کی نسلیں برباد ہوتی ہیں، نسلیں برباد ہوتی ہیں. میرا اللہ کا شکر ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت بڑا خاندان ہے. کبھی بھی نہ میں نے تعویذ ڈالا، نہ کوئی عملیات، نہ فلیتے، نہ پلیتے. گھر میں خوشیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. علاج کراؤ، زیادہ زیادہ رکیہ، جو سنت رکیہ وہ بھی خود کر لو، یا کسی بزرگ جو یہ کام نہ کرتے ہیں نا، وہ بزرگ ہی عامل ہوں تو بڑا مسئلہ ہوگا. تو حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، تو وہ جس پہ بھی پھونک لگاتے وہ باتیں ٹھیک ہو جاتا تھا. جس کو بھی کچھ لکھ کے دے دیا نا، کوئی دعا لکھ کے دے دی، ٹھیک ہو جاتا تھا. ہمارے بڑے بڑوں سے ہم نے سنا ہے، جو آئینی شاہدین ہیں، تو یہ کرامت تھی. تو ان کی بھی انتقال کے بعد بہت سے لوگوں نے بتایا ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی ہے. تو خوشبو آنا لاجک کی بات ہے، ان لاجیکل ہے، کوئی سائنسدان مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا اس بات کو. حضرت مفتی عتیق الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ، چھ مہینے نہیں بلکہ ان کے بیٹوں نے پھر مجھے، میرا شاگرد ہے ان کا بیٹا، انہوں نے کہا ہم نے تو سال کے بعد ان کی میت کو نکالا، پانی قبر میں بھر گیا تھا، سال کے بعد بھی میت بالکل ٹھیک تھی اور بہت تیز خوشبو آ رہی تھی. کہہ رہے لوگوں نے کہا ویڈیو بناؤ، کہہ رہے ہم نے کہا نہیں بھائی یہ کام نہیں ہم کرتے. تو ایسے میں نے تو کچھ چونکہ خود سونگی ہے، تو یہ اٹ از کالڈ کرامت، سمجھتے ہو؟ اسی طرح پیغمبروں کے ہاتھ سے معجزے ہوتے ہیں، نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو خوب سمجھ لو کہ کرامت یا معجزہ یہ نبی یا ولی کا فعل نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ. اللہ نبی کو وحی کرتے ہیں کہ آپ یوں کریں، میں چاند کے دو ٹکڑے کر دوں گا. اللہ عیسیٰ ابن مریم کو وحی کرتے ہیں, آپ بولو اس مردے کو قم باذن اللہ, زبان آپ کی استعمال ہوگی, کام کون کرے گا؟ میں. یہ نہیں کہ میں نے آپ کو اختیارات دے دیے کہ جب آپ بولو گے ہمیشہ ہو جائے گا, اختیارات نہیں آپ کے پاس. نبی کے پاس چاند کے دو ٹکڑے کرنے کے اختیارات نہیں تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے دیکھو, جیسے موجزے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے, حضرت موسیٰ کے پاس بھی تھے, لاٹھی کو کیا بنانا؟ سانپ بنانا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ کو اختیار تھا لاٹھی کو جب چاہیں سانپ بنا دیں؟ نہ. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کوہ طور پہ اللہ سے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا, ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکع علیہا, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, واہش بها علی غنمی, اپنی بکریوں کو پتے جھاڑ کے کھلاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخرى, اور بہت سارے کام کرتا ہوں. ان میں یہ نہیں کہا کہ جب چاہوں لاٹھی کو سانپ بھی بنا دیتا ہوں, یہ بھی ایک کام ہے کہ میرا کوئی دشمن آئے میں چھو کرتا ہوں لاٹھی, سانپ بن کے دشمن کو کھا جاتی ہے, ایسا کوئی تذکرہ. اگر اختیارات ہوتے تو کہتے اللہ میں ایک اور کام بھی کر لیتا ہوں اس سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا آگے, اے موسیٰ میں تجھے اختیار دے رہا ہوں, آج کے بعد تو جب چاہے گا لاٹھی کو سانپ بنا دے گا. نہ 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 نہ, اگر اللہ یہ کہہ دیتے تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے اب میں لاٹھی جب بھی پھینکوں گا کیا بنے گی؟ سانپ. یہ اختیار نہیں دیا اللہ نے. اللہ نے کچھ بتایا بھی نہیں ہونے والا کیا ہے. القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ ذرا اس کو زمین پہ تو ڈال. حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, پھرتیلا سانپ بن کے دوڑنے لگی. اگر یہ لاٹھی کو سانپ موسیٰ نے بنایا ہوتا تو قرآن کے آگے الفاظ یہ نہ ہوتے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے, وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھو, بھاگے چلے جا رہے ہیں, بھاگے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, سانپ ہے بھائی بھاگو. یا موسیٰ اقبل, اگر اللہ یہ نہ کہتا نا اے موسیٰ پلٹ, اقبل کا مطلب واپس, تو حضرت موسیٰ شاید بھاگتے بھاگتے مصر پہنچ جاتے. میرا خیال ہے کیا خیال, اتنا زور سے بھاگے, کیونکہ قرآن کہہ رہے سانپ بھی بڑا پھرتیلا تھا, سانپ کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے, اس سے بھاگنا آسان نہیں ہے. یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اے موسیٰ لوٹ, واپس واپس پلٹ, خوف مت کر. موسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے نا, اللہ خوف کیوں نہیں کروں, یہ تو نے اس کو لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور تو نے جتنے سانپ پیدا کیے ہیں وہ تو سب کاٹتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں کاٹے گا, یہ بھی تو کاٹے گا نا. تو اللہ نے گارنٹی لی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. یہ نہیں کہا کہ تجھے میں نے آج سے اختیار دے دیا, جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا, جب چاہے سانپ کو لاٹھی بنا, اس لاٹھی کو سانپ بھی ہم نے بنایا, ہاتھ تیرا استعمال ہوا ہے, اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی وہ پھینکتا, یہ سانپ نہ بنتی, اور ہم دوبارہ اس کو تو جیسے ہی پکڑے گا اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام. اس سے پتا چلتا ہے پیغمبر کے پاس اس لاٹھی کو سانپ بنانے یا سانپ کو لاٹھی بنانے کے اختیارات نہیں تھے. اللہ جب چاہتا بناتا, جب چاہتا نہیں بناتا. آگے دیکھو آپ قرآن میں کیا آتا ہے کہ جب جادوگر ہزاروں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے لاٹھیاں پھینکی, تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا, وہ سانپ نہیں بنی تھی. ورنہ معجزے میں اور جادو میں فرق کیا ہو جاتا؟ ختم. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جادو سے حقیقت چینج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ رحمہ اللہ کی اگرچہ رائے یہی ہے کہ حقیقت چینج ہو سکتی ہے, جادو سے کچھ اسباب مخفی ہیں اس کے, لیکن ابو بکر جساس جو حکام القرآن میں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. میں نے دونوں کے دلائل کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے, تو حقیقت یہ ہے حکیم علماء نے جو استدلال کیا نا, اب امام ابو بکر جساس نے کہا کہ اگر جادو سے کسی چیز کی حقیقت چینج ہونا ممکن ہوتا تو جادوگر ننگ ڈھانگ نہ ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کسی کی شلوار کو جب چاہتے پینٹ بنا دیتے, جب چاہتے شلوار بنا دیتے, اور وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جی اس کو چھونا بنا دیا, اس کو چاندی بنا دی. سنگ دل محبوب دوسروں کے قدموں میں تو اپنے قدموں میں بھی, ان کی اپنی گھر سے بھاگی بھی ہوتی ہیں اکثر جادوگروں کی. تو اس کا حکیم علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ بھئی ہم نے پوری دنیا کو سروے کر کے دیکھا تھوڑی, یہ ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں ہوتا ہو. لیکن یہ جواب حکیم علماء کے دور میں تو بن سکتا تھا, آج نہیں بن سکتا. آج پوری دنیا گلوبل ولیج کی طرح ہے, پوری دنیا میں کسی جادوگر کے پاس اگر کسی چیز کی حقیقت کو چینج کرنے کی طاقت ہوتی تو آج مارکیٹ میں آ جاتا نا، وہ کہیں بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم روپیز کو ڈالر میں جادوگروں کے پاس جا کے کہتے شف اور وہ ڈالر بن جاتا. کیا خیال ہے؟ پھر چار شادیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک بیگم کو شف شکل چینج، اگلے دن شف کچھ اور، پھر شف کچھ اور. تبھی تو چائنا والے چار شادیاں نہیں کرتے، ہم کو پتا ہے جس شکل کی پہلی ہے دوسری بھی بالکل اسی شکل کی ملے گی، کوئی فائدہ نہیں، سب کی شکل ایک جیسی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہے بھائی اب کیا ہے، جادوگروں نے امام ابوبکر جساس کی یہ دلیل بھی بڑی زبردست ہے، یحیل وجاء بسحر عظیم. قرآن کہتا ہے جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لاٹھی اور سانپ ڈالے نا، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے وہ، جس کو قرآن بہت بڑا جادو کہہ رہا ہو اور ماحول بھی ایسا تھا کہ چھوٹا جادو نہیں تھا، کیونکہ بھائی فرعون ہے، اس کا قرب لینا ہے، اتنا بڑا مقابلہ شاید جادوگروں نے زندگی میں کبھی نہ لڑا ہو، تو چھوٹا جادو تھوڑی لے کر آئیں گے، وہ جادو لائیں گے جس میں حقیقت چینج ہو. تو جب وہاں چینج نہیں ہوئی تو پھر کہاں سے چینج ہو سکتی ہے؟ اس لیے جادو نظر کا دھوکا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، یحیل الیہ من سحرہم، جادو کے زور سے لوگوں کو ایسا لگا، انگلش میں کہتے ہیں سیم، ایسا محسوس ہوا کہ یہ سانپ ہیں اور موسیٰ کی طرف، موسیٰ اور ہارون کی طرف دوڑ رہی ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ سانپ بن کے دوڑنا شروع ہو گئی، بلکہ قرآن نے کہا ایسا لگا لوگوں کو کہ یہ سانپ ہیں، اور موسیٰ کو بھی ایسا لگا کہ یہ سانپ بن کے میری طرف دوڑ رہی ہے. تو آگے قرآن کے الفاظ دیکھو، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى، دل میں موسیٰ کے خوف پیدا ہوا. یہ کیا بھی، یہ تو کھا جائیں گے مجھے، بھائی خوف کیوں پیدا ہوا، آپ کے پاس تو لاٹھی ہے، آپ جب چاہو اس کو کیا بنا دو، سانپ بنا دو. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ میرے اختیار میں، یہ تو اس دن اللہ نے بنا دی تھی، یہ فرعون کے محل میں بنا دیا تھا، پتہ نہیں بنے گی کہ تو کتنی سانپوں کو میں لاٹھیوں سے ماروں گا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى، قرآن کہتا ہے موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا. کیا مزہ ہے خدا کی قسم اس آیت میں، بڑا مزہ. قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا ہے موسیٰ خوف مت کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، آج پلڑا تیرا بھاری رہے گا، میں تجھے ہارنے نہیں دوں گا. اب بھی موسیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اگر بھائی اختیارات ہوتے تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو حضرت موسیٰ کہتے چلو بھائی اس کا مطلب اب بھی بنے گی لاٹھی سانپ، نہ 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 پتہ نہیں بھائی، یہ تو اللہ کا کام ہے، مجھے کیا پتا کیا کرنا ہے، کیسے میں جیتوں گا مجھے نہیں پتا. قل لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے. اے اللہ کیا ہوگا اس سے، سانپ بن جائے گی، تلقف ما صنعوا، صرف سانپ نہیں بنے گی جو انہوں نے کاریگری دکھائی ہے نا، یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ سانپ نہیں ہے، یہ جو رسیاں ہیں سانپ نہیں ہے، سنا کاریگری دکھائی ہے، دھوکہ دیا لوگوں کو کہ یہ سانپ ہیں، حقیقت میں نہیں ہے. تلخف، یہ اس دھوکے کو بھی کھا کے ختم کر دے گی یہ تیری لاٹھی، یہ سانپ بن کے. تبھی آپ دیکھو کہ جیسے ہی لاٹھی سانپ بنی ہے، اجدھا بنی ہے، اور اس نے ایک نوالے میں سب کو نگلنا شروع کر دیا، تو قرآن کے الفاظ دیکھو کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، فوراً جادوگر سردے میں گر گئے. یہ فوراً کیوں گرے ہیں؟ وہ کہہ لیتے ہو سکتا ہے جیسے ہم نے نظر کا دھوکہ دیا، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی نظر کا دھوکہ دیا ہو، لیکن جادوگر سمجھتے تھے کہ نظر کا دھوکہ کسے کہتے ہیں اور ریالٹی کسے کہتے ہیں. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی. تو جادوگر فوراً سردے میں گر گئے، بھائی اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ لاٹھی کو حقیقت میں کوئی انسان سانپ بنا دے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا. ہم صدیوں سے جادو سیکھتے آ رہے ہیں، سکھاتے آ رہے ہیں، ہمارے اندر بڑے بڑے جادوگر سنگل محبوب قدموں میں لا کے رکھتے ہیں، بے شک اپنے والے بھاگ جائیں، لیکن ہم تو بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکے آج تک کہ حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دیا. تو خدا کی قسم یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے. تبھی تو اللہ جادوگروں سے گواہی دلوانا چاہتا تھا کہ تم بار بار موسیٰ کو جادوگر 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 جادو جادو کہتے ہو، میں جادوگروں کی زبان سے کہلواؤں گا کہ یہ ریئلٹی ہے، یہ دیکھنے میں سانپ نہیں بن رہی ہے. تبھی جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، بھائی ہم رب ہارون موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، کہ ان کو کہا کہ بھائی یہ تو عذاب ملے گا ہمیں اگر ہم ان سے لڑیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی پیغمبر کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار بولو نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے معجزے تو جب اللہ دکھا دے، نہیں تو اختیارات تھوڑی ہوتے ہیں کسی کے پاس. اسی طرح کرامت میں بھی ہے. کرامت میں معجزے میں فرق یہ ہے کہ معجزہ قطعی اور یقینی ہے، کرامت ظنی چیز ہے. ہو سکتا ہے شیطان کچھ کر کے چلا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، یا نظر کا دھوکہ ہو، بزرگ نہیں ہو، تو اس میں آپ کو اگر اعتماد ہے تو مان لو. جیسے میں نے شہید کے خون کی خوشبو سونگی تو مجھے تو یقین تھا کہ حضرت مفتی عتیق الرحمان جیسے اور ان جیسے لوگ شہید ہیں، ہمیں تو یقین تھا تو ہم مان لیں گے. آپ میں سے کوئی کہے مفتی صاحب لمبی لمبی پھینک رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہی آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ کہہ بھی سکتے ہو، ہر دھرم ضدی کہا جائے گا آپ کو کہ کیوں بھائی، لیکن کافر نہیں ہو جاؤ گے اس سے. لیکن معجزے کا انکار کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر. کیونکہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ہاں ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ یہ جو صبح شام فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے ہیں اس میں شرک بھرا ہوا ہے، فلاں بزرگ نے یہ کر لیا، فلاں بزرگ. بھائی جب کرامت اللہ کا کام ہے، جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے اور وہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ کا کام ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. قبر سے مردے بھی نکل سکتے ہیں، زندہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں. کرامت پہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مستند خبر ہے یا نہیں ہے. تو اگر مستند ہے تو مان لو، نہیں ہے تو بولو یار یہ پتہ نہیں کہاں سے کس سے کہانیاں شروع کر دی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معجزہ یا کرامت خالصتاً اللہ کا کام ہے تو پھر قرآن میں یہ کیوں آتا ہے لیا ہبا لکی غلامن زکیہ، جبریل نے کہا میں تجھے بیٹا گفٹ دوں گا، حضرت جبریل کو چاہیے تھا کہتے اللہ دے گا، میں تو صرف پھونک لگا کے شارٹ ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا یہاں سے، یوں کیوں کہہ رہے میں دوں گا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے محل میں جب ملکہ سبا نے آنے کا ارادہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتونی بعرشھا، کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں پہنچنے سے پہلے اٹھا کے لیا؟ اتنا بڑا تخت جب کوئی شپنگ کبھی سیٹ اپ نہیں تھا، اور ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت چاہیے. جن نے بولا میں لے آؤں گا، عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں. ظاہر جن کا بچہ تھا، ٹھیک ہے نا، جن کا بچہ تھا لا سکتا تھا، وہ جاتا اٹھا کے لے آتا. وہ ایک آدمی کسی نے بولا یہ فلیٹ بند ہے، اس میں جنات ہیں، ادھر نہیں جا. میں کہا میں جن بن سے ڈرتا نہیں ہوں، کوئی جن بن نہیں ہے. بیل بجائی، اندر سے ایک صاحب نکلے، کہتا میں نے سنا یہاں جنات رہتے ہیں. کہتا میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن بھی نظر بے ہوش ہو گئی. لو بھائی یہی جن ہے، 500 سال سے کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ کہتا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے اب تک یہاں کوئی جن نظر سمجھ. اچھا خیر، تو جن نے بولا میں لے آؤں گا. ظاہر ہے جن یوں ہوں کر کے جائے گا، پاورفل بھی ہوتے ہیں، اٹھا کے لے آئے گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب سے مراد ظاہر ہے زبور ہے، جن کے پاس کتاب کا علم تھا. اگر وہ جن ہوتے نا تو قرآن پھر شخص کا الذی نہ کہتا. ایک عفریت من الجن نے کہا اور دوسرے جن نے یہ کہا نا، سے پتہ چلتا ہے انسان تھے، تبھی محسرین نے ان کو انسان ذکر کیا. انہوں نے کہا انا آتی کبھی، میں وہ تخت لے کر آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت مارکیٹ میں موجود، اویلیبل ہے تخت مارکیٹ میں. یہ کیا ہے؟ کرامت. اس سے بھی اشکال ختم ہوگی جو کہتے ہیں فضائل اعمال میں بزرگوں کی یہ کرامت ہے، صحابہ سے تو یہ ہوا نہیں، تو بھائی ان بزرگ سے ہو گیا، سلیمان علیہ السلام سے ہوا کیا؟ نہیں ہوا. تو کسی کے ہاتھ سے کرامت کا ظاہر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اپنے بڑوں سے افضل ہے. عین ممکن ہے ایک چھوٹے ولی پہ کرامت ہو، بڑے والے پہ نہ ہو. یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، یہ تو معجزوں میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی تو نہیں کرتے تھے. تو کیا ہمارے حضرت عیسیٰ نبی سے بڑے ہو گئے؟ حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بناتے تھے، ہمارے نبی تو نہیں بناتے تھے. تو کیا ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہمارے نبی سے بڑا ہو گیا؟ بھائی مقام بڑا ہونے کا کرامت یا معجزے سے نہیں، اس کا عمل سے تعلق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چھوٹے ولی کے ہاتھ پہ عین ممکن ہے کرامت ظاہر ہو، بڑے کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، عین ممکن ہے امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے اور وہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر نہ ہو. سلیمان علیہ السلام خود اگر لا سکتے ہوتے تو کسی کے ذمہ لگاتے، وہ کہتے تو لا سکتا ہے تو میں یہ حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ میں لے آیا. اب آگے جو استدلال ہے نا اس کو سمجھو. ان بزرگ نے کہا میں لے کر آؤں گا یہ کہا اور حاضر، تو یہ لاجیکلی ممکن ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے یہ بھی کیا تھی، کرامت کرنے والا کون تھا، اللہ. ایک یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی چیز لازمی ظاہر ہو. ہو سکتا ہے صحاب پیغمبر کے ہاتھ پہ نہ ہو، صحابی کے ہاتھ پہ ہو جائے، ہو سکتا ہے صحابی کے ہاتھ پہ نہ ہو، تابعی کے ہاتھ پہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تابعی کے ہاتھ پہ نہ ہو، بر صغیر کے کسی عالم کے ہاتھ پہ ہو جائے. تو کرامت کا باب بہت وسیع ہے. کرامت میں سے ایک چیز دیکھی جائے گی کہ مستند ذریعے سے یہ خبر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، کیونکہ اس میں پھینکو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں جن کا کام ہے کرامتوں پر کتاب، فلانے نے یہ کیا، فلانے یہ کیا، یوں کیا. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور بعض دفعہ تو جس کی طرف کرامت کی نسبت ہوتی ہے وہ ولی اور شیطان ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہی نہیں ہے. تو کرامت تو ولی کے ہاتھ سے ہوتی ہے، شیطانوں کے ہاتھ سے تھوڑی ہوتی ہے. تو نیک ہی نہیں ہوتا وہ تمبک، نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا اور کرامتیں دکھا رہا ہوتا ہے، وہ شعبدے بازیاں ہوتی ہیں. اب دیکھو یہ تھی کرامت، لیکن ان بزرگ نے اس کرامت کی نسبت کس کی طرف کی، بولو، اپنی طرف کی. میں مارکیٹ میں لے کر آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے. اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت مجازیہ. بعض دفعہ کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھ کسی اور کا استعمال ہوا ہے، لہذا مجازن اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. یہ جائز ہے. اس کی مثال ایسے ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ، وہ آیت ابھی ذہن سے نکل رہی ہے جس میں قرآن کہتا ہے کہ حلال لما تحرم ما احل اللہ لکا، اے نبی جس کام کو اللہ نے حلال کر دیا آپ کیسے حرام کر سکتے ہو. بار بار قرآن کہہ رہے حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے، اللہ کا، نبی کا کام نہیں ہے. نبی کا کام بتانا ہے، کرنا کس کا کام ہے، اللہ کا. لیکن قرآن یہ بھی تو کہتا ہے یحرم علیہم یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی کا کام ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے. ایک طرف قرآن کہہ رہے آپ نہیں کریں گے ہم کریں گے، ایک طرف قرآن کہہ رہے نبی کریں گے، کوئی ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے بھائی. اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ کرے گا اللہ، بیان کون کرے گا، حلال اللہ کرے گا بری چیزوں کو، حرام چیزوں کو، اچھی چیزوں کو حلال اللہ کرے گا، بری چیزوں کو حرام پیغمبر کریں گے. لیکن اس حلت اور حرمت کو بیان کون کریں گے، اللہ کے نبی کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی ذریعہ بن رہے ہیں. بیان کو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی، نبی کی طرف. اور ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں یہ کام. دیکھو آپ دعوت میں جاتے ہو، لوگ کہتے ہیں تو نے بریانی کی کتنی پلیٹیں کھائیں، آپ کہتے ہو میں دو پلیٹیں کھا گیا. ایک پاگل بیٹھا وہ کہہ رہے کمبخت تجھے بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا، پلیٹیں کھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا میں نے، تو پلیٹیں کھا کے آ گیا، اس کے پیسے تیرا باپ دے گا. اتنی مہنگی پلیٹیں تھیں، پلیٹیں بھی اسٹیل کی پلیٹیں، لوہے کی پلیٹیں، اور دکان والے نے بولا تھا کہ پلیٹیں ٹائم پہ واپس کر دینا. تو کیا کام کر کے آیا یار، تو دو پلیٹیں ہی کھا گیا تو. نہیں یار میرا خیال ہے بات، آپ بولو گے بھائی کیا ہو گیا بھائی جان، اصل میں نے بریانی کھائی ہے جو پلیٹ میں رکھی ہوئی تھی، مجازن میں نے، چونکہ پلیٹ اور بریانی کا ایک ربط ہے، آپس میں سلام دعا ہے. بریانی ہمیشہ کس میں ہوتی ہے، پلیٹ میں ہوتی ہے. تو ان شارٹ میں نے نسبت کس کی طرف کر دی، پلیٹ کی طرف کر دی، تاکہ کوانٹیٹی پتہ چل جائے تمہیں. تو اب وہ کہے ابے یار باتیں بنا رہا ہے، اصل میں تو تم نے کھائی پلیٹیں ہی ہیں، اب جب پکڑا گیا تو بیان بدل رہا ہے. تو ہم کہیں گے بھائی تجھے لغت سے، زبان سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں. پھر آپ اس کو یہ بھی الزامی جواب دے سکتے ہو، اس دن تیری گاڑی پنچر ہوئی تھی، تو نے فون کیا تھا میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے میں آ رہا ہوں، تو نے کہا تھا نا. کہے گا ہاں کم بہت گاڑی تو پنچر ہو نہیں سکتی، گاڑی کا تو ٹائر پنچر ہوتا ہے، گاڑی کہاں سے پنچر ہو گئی. تو کہے گا بھائی پنچر کی نسبت ان شارٹ میں نے گاڑی کی طرف کر دی، کیونکہ سامنے والے کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ ٹائر خود ہی نکال لے گا، ٹائر پنچر ہو اس میں اتنی کھوپڑی ہے. تو اللہ نے عقیدہ توحید قرآن میں اتنا بیان کر دیا ہے کہ اب اللہ میاں کو پتا ہے کہ جب کسی ولی یا فرشتے کی طرف نسبت ہوگی نا کہ میں اولاد دوں گا، میں حلال و حرام کر دوں گا، تو اللہ کو معلوم ہے کہ مسلمان سمجھ جائیں گے یہ نسبت مجازی ہے، حلال و حرام اللہ کرے گا اور اولاد جبریل نہیں دیں گے، صرف ذریعہ بن رہے ہیں، دے گا کون، اللہ دے گا. تو یہ مجازن نسبت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو یہ مجازن نسبت جائز ہے. اور اسی فضائل اعمال میں جو بزرگوں کی طرف کرامتوں کی نسبت ہے وہ بھی مجازن ہے، اگر حقیقتاً ہوتی تو آج علماء دیوبند اور ان کو ماننے والے قبر پرست ہوتے، بزرگوں سے جا کے توحید مانگ رہے ہوتے، توحید پر بیان نہیں کر رہے ہوتے، تبلیغی جماعت فضائل اعمال پڑھ کے مشرک بن چکی ہوتی۔ حالانکہ تبلیغی جماعت کا تو نعرہ ہی یہی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو وہ کتاب جو لوگوں کو توحید سکھا رہی ہے، جو اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین سکھا رہی ہے، اور قبروں سے لوگوں کو کھینچ کے مسجدوں میں لانا اور ایک اللہ پہ ایمان سکھا رہی ہے، وہ کتاب کیا شرک سے بھری بھی ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں؟ آج اسکالرز میں عمق نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو فضائل اعمال پہ یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی بہت سی حدیثیں اس میں ضعیف ہیں، وہ اگرچہ فضائل میں لے آئے ہیں، ان کا نظریہ تھا کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں چلتی ہیں، تو بھائی اب پوری دنیا میں کام پھیل گیا ہے تو ایسی کتاب لے آؤ جس میں ساری صحیح حدیثیں ہوں۔ یہ اشکال علماء کرتے ہیں، یہ کسی حد تک بنتا ہے۔ اور بھائی وہ کرامت کے واقعات جو ہیں ان کو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، تو واقعات حذف کر دو، وہ لے آؤ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی یہ اشکال کرتا ہے تو یہ ایک ویلڈ اشکال ہے۔ اب وہ مانے نہ مانے کہ بھائی اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے تبلیغی اکابر جانے، یہ اشکال کہ اس میں شرک بھرا ہوا ہے اور یہ جو ہے لوگوں کو توحید سے ہٹا رہی ہے، اس میں بزرگوں کے یہ علماء کے عقیدے صحیح نہیں ہے، یہ اشکال بالکل بولو غلط ہے۔ ہندوستان میں توحید کے علم بردار تو تھے ہی بر صغیر کے علماء، جن کو کبھی ہمارے اکابر کی قبریں جا کے دیکھو، ایک بالش سے اونچی قبر بھی نہیں ہے کسی کی، ایک بالش سے بھی اونچی قبر نہیں ہے، سب نے توحید سکھائی، کوئی قبر پہ مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور آ رہا ہے تو پھر وہ علماء اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ تو توحید کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کرامت کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام، اس میں ولی کا دخل نہیں ہوتا۔ معجزہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اس میں ولی کا نبی کا دخل نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر کر دیتا ہے۔ اور جو فرشتے جو بارشیں برسا رہے ہیں تو یہ کرامت یا معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ مجبور ہیں، کسی سے کام لینا الگ چیز ہے، کام کے اختیارات دے دینا بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ مجھ سے کہتے ہو مفتی صاحب آٹوگراف میں آپ کچھ لکھ کے دے دیں، میں انگلی سے لکھوں گا یا پین سے لکھوں گا؟ تو میں پین سے لکھوں گا۔ اب آپ کو مفتی صاحب نے پین کو اختیارات دے دیے کہ پین بھی دعا لکھ سکتا ہے، لہذا آئندہ میں پین سے کہوں گا کہ تو لکھ، کبھی ایسا ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی اختیارات مفتی صاحب کے پاس، کہنا مفتی صاحب کو پڑے گا، کہنا نہیں خدا کے لیے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آٹوگرافی لکھتا رہوں گا بیٹھ کے، تو سیلفیوں میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو مفتی صاحب کو پڑے گا، پھر قلم میرے انگلیوں میں گھومے گا، جہاں گھماؤں گا وہاں گھومے گا، مجبور ہے، کچھ نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ جو قلم کا کام ہے نا کہ کاتب رائٹر جدھر کو گھمائے ادھر کو گھومے، اپنے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، تو فرشتے کا بھی ایسے ہی، اللہ جدھر کو گھمائے ادھر کو گھوم جاتا ہے، فرشتے کے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہیں، تبھی فرشتوں سے کبھی دعا نہیں مانگی جاتی، کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ تو یہ تمام باتوں سے پتہ چل گیا آپ کو توحید کا، اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کی قدرت بھی کامل، اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کے اختیارات بھی صرف کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اللہ نے نہ اس میں کسی کو وزیر بنایا، نہ کسی کو شریک بنایا، نہ کسی کو اپنا دوست اور ولی بنایا۔ لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی زوجہ، نہ اس کی کوئی اولاد، اور ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ کسی کمزوری کی بنا پر کوئی اس کا دوست ہے، اور نہ ویسے ہی دوست ہے، نہ محبت میں اللہ نے کسی کو اپنا جو ہے وزیر بنا دیا۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اور آخر میں بس، کیونکہ اب یہی عقیدے پہ بات کافی لمبی ہو گئی، ایک بس چھوٹا سا چٹکلا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے؟ ٹیڑھی انگلی سے۔ کیا خیال ہے؟ تو کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے نہیں ہوتے، وہ ٹیکنیکل قسم کے دلائل ہوتے ہیں، جس کو قرآن و سنت سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ والے دلائل ٹھا کر کے جا کے لگتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک دلیل لے کے میں توحید پر گھومتا ہوں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میرا آدھا دھڑ، یعنی اس کے بیچارے کو فالج ہو گیا تھا، علاج کر کے تھک گیا، ٹھیک نہیں ہو رہا، دعائیں بھی مانگی ٹھیک نہیں ہو رہا، بھائی اللہ کی مرضی، صبر کرو۔ اب تو کہتا ہے مجھے پاس فون آیا کہ فلاں بابے کا مزار ہے، وہاں جاؤں گا، تو کسی نے کہا اس مزار پہ جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، اس کو میں نے بہت سمجھایا یہ شرک ہے، مت کرو۔ نہیں 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 حضرت،
میں مجبور ہوں, مجھے پتا ہے کہ جس پہ گزرتی ہے کیا ہوتا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں جاؤں گا. میں نے پھر اس کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو وہ بابا جو قبر میں گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں قبر میں, اس لیے کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے. انتقال کے بعد انسان کے دھڑ کا 0.001% بھی کام نہیں کرتا, 50% کی دور کی بات, تبھی تو قبر میں اتارا ہے. اگر پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوتے, غسل دیا جا رہا ہوتا, تھوڑا سا بھی دھڑ کام کرنا شروع کر دیتا تو خوف سے باقی لوگ پھٹے پہ لیٹ جاتے. خوف سے کہ یار یہ تو ہم جنازہ سمجھ رہے تھے, یہ تو زندہ ہو گیا. جو غسل دے رہے ہوتے وہ کہاں ہوتے, وہ بالکل وہی قصہ ہو جاتا. ہمارے محلے میں نا قربانی کے دنوں میں ایک بہت موٹا تگڑا بیل آیا, اتنا خطرناک بیل تھا. تو وہ جس کا تھا اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ وہ کسی سے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا, اس کو بڑی مشکل سے اٹھا کے باندھا اور ایک اٹھا اٹھا کے کک مار رہا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کسائی کو ہم لے کر آئے, ہم نے اس کو بتا دیا بھائی بہت خطرناک ہے. اس نے وہ بعد لوگ بڑے فنٹر بنتے ہیں نا, اس نے کہا کہ جاؤ ایسے کی تیسی, میں نے بڑے بڑوں کو گرایا, یہ میرے ایسے. ہم کہہ رہے ہیں رسیاں باندھ 20-25 بندے لا نا نا, نا فنٹر بنے. کہہ رہے ہیں جب وہ اس کے قریب گیا نا تو بیل کو لٹانا تھا نا, بیل نے اس کو لٹا دیا اور اتنی دور لٹایا. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں کتائی گیا کہاں, یعنی میں تلاش کر رہا ہوں, اس کو پتا چلا وہ ادھر جا کے پڑا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ اب اس طرح کے واقعات میں بتاتا ہوں, نیچے لوگوں نے کمنٹ کیے ہوتے ہیں گستاخ ہے بزرگان دین. بھائی ہم کہاں بزرگ کی گستاخی کر سکتے ہیں, ہماری کیا اوقات. لیکن جو حقیقت ہے اس کو تو بزرگ بھی ان چیزوں پہ خوش نہیں ہوتے جو تم کر رہے ہو. وہ تو ساری زندگی توحید کی دعوت دے کے گئے ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا ہوتا ہمارے مزاروں کا یہ حشر کریں گے لوگ. تو میں نے ان سے کہا اگر وہ بزرگ کی تھوڑی سی انگلی بھی کام کرنا, اگر صرف یوں کہتے تھے نا غسل دیتے ہوئے کیا کر رہے ہیں صحیح سے دے, تو وہ سارے پھٹے پہ سب کے دونوں دھڑ کام کرنا چھوڑ دیتے, اتنا خوف ہو جاتا. تو میں نے کہا اب مجھے بتاؤ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ کسی کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے انتم الفقراء الى اللہ, سب کے سب اللہ کے محتاج. میرا دھڑ کام نہ کرے, علاج کراؤ, ہو گیا ٹھیک ہے. اسباب سے ہٹ کے کوئی بھی کچھ وہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ ارادہ کر لے کوئی دوا کے بغیر بھی ٹھیک ہو جائے, اور اللہ مارنے کا ارادہ کر دے تو مائیکل جیکسن جراثیم لیس زندگی گزار رہا تھا. جراثیم کو اس کے قریب پھٹکنے پر سخت پابندی تھی, اتنی ہائیجینک خوراک کے بیمار ہونے کا کوئی چانس نہیں. اللہ نے کلمہ کن کا ارادہ ہوا, مائیکل جیکسن سویا, صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی اس کو. ساری دنیا نے کوشش کر لی, اب تک کی رپورٹ کے مطابق اٹھا نہیں ہے, تو ابھی تک کی رپورٹ ہے. صحیح ہو سکتا ہے کل کوئی خبر آ جائے. ایسا گیا ہی ونٹ, ایسا ونٹ کہ ونٹ ہی ونٹ. ایک آدمی نے کہا نا وہ گیا, ٹیچر نے کہا بچے سے کہ ترجمہ کرو, وہ گیا ایسا گیا کہ جاتا ہی رہا. بیٹا اس کا انگلش میں ترجمہ کرو. اس نے کہا ہی ونٹ ایسا ونٹ کہ ونٹ ہی ونٹ. تو مائیکل جیکسن ونٹ ایسا ونٹ کہ ونٹ ہی ونٹ. تو بھائی یہ اللہ کے ارادے ہیں, اسباب فیل ہو جاتے ہیں تو یہ سب کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.